الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ماد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے کہ ایک دفعہ پھر ہمیں حضور خلیفہ بلا فصل یار غار مصطفیٰ رفیق مصطفیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے مناقب و فضائل و خصائل شمائل کو ذکر کرنے کا یہ شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ایک تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ حالات میں گفتگو ہیں، اس کے باوجود آپ حضرات علم دین کے شوق میں اپنے گھروں سے نکل کر اس علمی اور فکری مجلس میں آپ تشریف لائے، اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کوئی ایک درس تک محیط نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ کی سیرت مبارکہ پر جو مطالعہ کرتا ہے، مختلف جہتوں سے جو آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے، تو اتنی ہماگیر اور ہما جہت اور کثیر فضائل و خصائل کا ایک بہت بڑا مجموعہ بلکہ بحر زخار ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کی زندگی۔ ایک محفل یقیناً اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ میری خواہش اور چاہت تو یہ ہے کہ میں مسئلہ خلافت کو ذکر کروں، اور مسئلہ خلافت میں بنیادی طور پر اس فکر کو ذکر کروں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت بیعت تاجیلاً فوراً ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کر لی تھی. اور یہ جو باتیں مختلف جہتوں سے ذکر کی جاتی ہیں کہ آپ نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی حضرت سینا صدیق اکبر کی، یا حالات سے مجبور ہو کر بیعت کی، یا آپ کی بیعت جبری تھی، تو اس مفروضے کی کیا حقیقت ہے؟ ان مضبوط دلائل کے سامنے کہ جو یہ واضح ثبوت مہیا کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے نزدیک اس قدر فائق اور لائق اور مسلم تھی کہ حضرت مولا علی نے کوئی اس میں تاخیر نہیں کی، بلکہ تمام بنو ہاشم حضرت مولا علی سمیت ہی تاجیلاً فوراً جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بیعت کی ہے تو اسی عرصے میں 1 سے 3 دن کے درمیان یہ تمام حضرات بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس طرف توجہ لے جانے سے پہلے ہمارے سامنے جو مجمع ہوتا ہے وہ یقیناً ان بنیادی باتوں سے پہلے عارف نہیں ہوتا، آشنا نہیں ہوتا کہ ہم اس کے لیے آخری سرحد کو ذکر کریں. تو لہذا ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ پہلے ہم فضائل اور آپ کے مقام اور آپ کے مناقب، آپ کی افضلیت اور اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس سے پہلے آپ حضرات کو آشنا کریں. جب اس بات کو مکمل طور پر سمجھ لیا جائے تو پھر متصلاً دوسرے دن کے نشست یا کچھ وقفے کے بعد نشست ایسی ہو جو اس خاص موضوع کو ذکر کیا جائے اور ان تمام روایات اور ان تمام تاریخی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس سچ اور اس حق کو واضح کیا جائے کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بال برابر بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کوئی تشکیک نہیں تھی اور کوئی شک نہیں تھا، بلکہ وہ فراغ دلی کے ساتھ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کے دست پاک پر باقاعدہ بیعت کی. اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاہن شان تھا، بیعت مکرہ کرنا، آپ کو مجبور کر کے بیعت کی طرف لانا، یہ آپ کے شیر خدا ہونے اور آپ کی صداقت کی یکسر خلاف تھا. لہذا اہل سنہ حقیقت میں صحابہ اور اہل بیت کے وہ محب ہیں اور ان کی تمام تر تعلیمات کے محافظ ہیں اور ان کی عزت و ناموس کے ہم ہی الحمدللہ وہ طبقہ ہے کہ جو احترام کرتا ہے ان کی شخصیت کے اعتبار سے، کہ جو ان کی شخصیت کے فضائل جو ان کی شخصیت مبارکہ سے ظاہر ہوتے ہیں وہ یقیناً اسی بات کے متحمل ہیں، اور ایسا ہی نظریہ ان پر رکھا جائے کہ جو ان کی تاریخ، ان کی شخصیت، ان کے فضائل کو ذکر کرے جو الحمدللہ اہل سنہ نے ذکر کیا ہے. خیر، ان قریب انشاءاللہ ہم وہ نشست اپنی مسجد میں رکھیں گے اور اس پر تمام حوالہ جات تو میں نے تیار کر لیے ہیں، وہ انشاءاللہ عزیز و ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں ساری بات ذکر کر دی جائے گی اور وہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی. میں اس پر صرف یہاں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ درود شریف پڑھ لیجیے. محبت سے درود پاک پڑھیے گا. السلام علیکم. اہل سنہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کا یہ مبارک نظریہ کہ آپ نے تاجیلاً بیعت کی. رہا بخاری مسلم سے وہ بات کرنا کہ 6 مہینے کے بعد ہے، تو اس روایت کی کیا حقیقت ہے وہ اپنے زیر بحث موضوع ہے. امت نے اس کو کس نظریے سے دیکھا، اسے حدیث رسول قرار دیا، اسے کسی صحابی کا قول قرار دیا، یا کسی راوی کا اپنا زوم اور اپنی فکر قرار دیا، وہ ایک تحقیق طلب چیز ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ تاجیلاً حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. یہ میرے سامنے کتاب ہے جو حضرت علی کی جانب منسوب ہے، نہج البلاغہ. ہمارے نزدیک مستند نہیں ہے، اہل سنہ کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ کتاب جو ہے ایک منسوب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب. تو میں کیونکہ جو حضرات اس بات پر اہل بیت کی محبت کا کثرت سے دعویٰ کرنے کے مدعی ہیں، وہ اس کا زیادہ ذکر کرتے ہیں. تو میں صرف حضرت علی کا ایک خطبہ پڑھ کر ہی اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں. میرے سامنے اس وقت نہج البلاغہ اور اسے خطبہ نمبر 39 ہے, 39. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ آپ کی خلافت اور بیعت کے بارے میں پوچھا گیا, اور پوچھنے والے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ یہ سوال کیا, اور سوال کرتے ہوئے آپ سے اس بات کو پوچھا کہ آپ نے جو بیعت کی ہے وہ بیعت کس اعتبار سے ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سوال پر جواب برہمت فرمایا, اور آپ نے ارشاد فرمایا اس بات کو کہ وسلمنا للہ امرہ اترانی اکذب علی رسول اللہ واللہ لانا اول من صدقہ فلا اکون اول من کذب علیہ فنظرت فی امری فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی واذا لمیثاقی فی عنقی لغیرہ. یہ خطبہ یہاں پر ختم ہوتا ہے, اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے جو یہ بیعت کیا ہے اس بیعت کا کیا سلسلہ ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے, آپ اس نظریے کو ذکر فرمائیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ کوئی جھوٹی تہمت لگائی ہے, حالانکہ بخدا انا اول من صدق میں نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی ہے. فانا اکون اول من کذب علیہ, تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں سب سے پہلا حضور پر جھوٹ باندھنے والا ہو جاؤں؟ کہا نہیں. فنظرت فی امری, میں نے غور کیا اس امر میں, یعنی خلافت کے مسئلے پر. فنظرت فی امری, میں نے اس خلافت کے مسئلے پر غور کیا, تو فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی, تو لہذا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا بیعت ہو جانا ہی یہ سب سے بہترین مرحلہ ہے. اور فرمایا وَإِذَا مِسَاقُ فِي عُنُقِ لِغَيْرِهِ, لہذا یہ عہد میرے پاس آ گیا کہ فی غیرہ, یعنی جو سامنے خلیفہ بنا ہے اس کی رسی میری گردن کے اندر آ چکی. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے واضح طور پر اس چیز کو ذکر کیا, اور ایک نئی درجنوں خطبے اس حوالے سے موجود ہے کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سارا عرب میری مخالفت پر جمع ہو جائے, سارا عرب میری مخالفت پر جمع ہو جائے تو وہ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اگر میں ااک منصب دیکھوں کہ کسی نااہل کے پاس ہے تو میں اپنی تلوار کو نیام میں اس وقت تک نہ ڈالوں جب تک کہ میں اس نااہل سے منصب کو لے کر اہل کے حوالے نہ کر دوں. تو یہ خطبہ خود ہی یہاں پر موجود ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جڑ کر جہاد میں حصہ لیا, مرتدوں کے خلاف حصہ لیا, آپ کی خلافت کو قبول کیا, آپ کے وزیر اور مشیر رہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے نزدیک حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت متحقق, مسلم اور افضلیت کے درجے پر تھی, ورنہ آپ کا خود یہ نظریہ تھا کہ سارا عرب بھی اگر میری مخالفت پر جمع ہو جائے تو میں تنہا رہ کر بھی ان سب کا مقابلہ کر سکتا ہوں, لیکن حضرت ابو بکر عمر عثمان کے لیے حضرت علی نے تلوار نہ کھینچی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے نزدیک ان کی خلافت متحقق تھی. یہ میں ایک واضح بات لمبی چوڑی بحث کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گویا کے ذکر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب آئیے تھوڑا یہ ایک موضوع خاص آپ کی دلچسپی دلانے کے لیے میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و رضاہ عنہ کی ذات گرامی وہ عظیم ذات ہے کہ آپ افضلیت اور ابقریت اور اولیت کے حوالے سے جتنے درجے اگر شمار کریں اور فضائل کے جتنے درجے اگر آپ دیکھیں تو طبقات صحابہ کے اندر بلا چونچرا کثرت فضائل و خصائل کے اعتبار سے اس ہر منصب, اس ہر درجے, اس ہر گوشے کے اوپر جو مکمل صادق آنے والی شخصیت ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. مثال کے طور پر اگر اس کا ہم ایک مختصر سا خلاصہ کریں اور اس درجوں کو مختصر انداز میں بند کریں تو ہمارے سامنے ایک بار سامنے آ جاتی ہے کہ اسبقیت الایمان, سب سے پہلے اسلام لانا, یہ اسبق ہو جانا, سب سے پہلے ہو جانا, سب سے پہلے ایمان لانا, یقیناً یہ فضیلتوں میں ایک بہت بڑا درجہ ہے. اسی طرح اگر ہم فضیلت کے درجے اگر دیکھیں قرآن و سنت کے حوالے سے اور قبول کے حوالے سے تو سب سے پہلے اسلام لانا یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے, یہ ایک بہت بڑی مسلم فضیلت ہے. اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ ایک بہت مسلم درجہ ہے. اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ، یہ ایک بہت معزز اور عزت والے ایک اور درجہ ہے. شجاعت اور اصالت اور اصابت اور بہادری، یہ اپنی جگہ پر ایک اور مبارک منصب ہے. یہ وہ مناصب ہیں کسی شخصیت کو جانچنے کے لیے، کسی شخصیت کے درجے کو سمجھنے کے لیے. ہمارے سامنے جو بات سامنے آتی ہے اس میں سے ایک، پہلے ایمان لانے والا درجہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا درجہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا درجہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے وقت لا يخافون لومة لائم، اس طرح سامنے دشمن خدا کے ڈر جانا کہ اگر کوئی اسے ملامت بھی کرے تو اسے اپنی عزت کی پرواہ نہ ہو بلکہ دین کی سربلندی کی فکر ہو، اور وہ ہماتن گوش اور ہمات مکمل اپنی طاقت کو مجتمع کر کے شجاعت اور اصالت اور اصابت کی ایسی رائے قائم کرے کہ جو پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہ ہو بلکہ سینہ آگے کر کے دشمن خدا سے مقابلہ کرنا ہو. تو شجاعت جو ہے وہ فضیلت کا ایک بہت مبارک منصب ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو خدمت دین کے دیگر امور، خدمت دین کے دیگر امور یعنی بڑھ چڑھ کر دینی امور میں، دین کے جتنے گوشے اس میں پیش کرنا، تو یہ فضیلت کا ایک اور درجہ ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور حضور کا ان سے محبت کرنا، یہ ایسا ہے کہ یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت قدرور درجہ ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور قربت کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پانا، یہ ایک اور مسلم درجہ ہے. اسی طرح اپنی نیکی کے اوپر زیادہ اجر و ثواب پانا، یہ ایک درجہ ہے. تو ان تمام درجوں کو اگر آپ دیکھیں گے اور فضائل و مناقب مستند اٹھا کر اگر آپ دیکھیں گے، اپنے اور غیروں کی کتابوں کا بھی اگر سامنے ملا لیں، تو اس میں ان تمام منصب پر جس کا چہرہ منور و روشن سب سے پہلے چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی ہے، جن کی شخصیت مبارکہ کو یقیناً وہ درجہ وہ مقام حاصل ہے. اگر ہم اس میں سے پہلی بات کی طرف چلیں اور پہلے منصب کی طرف چلیں، یہاں پر میں ایک سوال آپ کی خدمت میں کلیئر کر دوں کہ عقیدے کے حوالے سے، کہ ہمارے تمام اکابر نے اپنی اصول اور عقیدے کی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. حضرت علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے مسامر کے اندر، علامہ ابو الحسن اشعری اور دیگر ہمارے بڑے بڑے متکلمین علماء اور ماہرین علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس اعتبار سے ترتیب خلافت کی بن گئی ہے، تو دراصل یہ ترتیب خلافت کی تو ہے لیکن یہی ترتیب فضیلت اور بڑھوتی کی ہے. جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے. اس میں ایک باریک نقطہ جو آپ کے ذہن میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو عموماً ذکر نہیں کیا جاتا، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کیا اس وجہ سے افضل ہوئے کہ آپ کو پہلا خلیفہ بنایا گیا؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر اس لیے افضل ہوئے، اس لیے آپ کو بڑا کہا کہ آپ کو پہلا خلیفہ بنایا گیا، جبکہ بات دراصل یہ ہے کہ خلافت کی بیعت بعد میں لی گئی اور حضرت ابوبکر کی افضلیت کو پہلے ذکر کیا گیا. اگر حضرت سعد بن عبادہ کے گھر پر سخیفہ بنی سعد کے اندر جب یہ بات چلی تھی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے بیٹھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مناقب ذکر کیے تھے، اس میں آپ کی منقبت جو ذکر کی تھی، وہ منقبت کیا تھی؟ کہ ثانی سنین آپ ہیں، یار غار آپ ہیں، آپ کو صاحب رسول اللہ کہا گیا ہے، آپ کے لیے صحابیت کا لفظ عطا کیا گیا ہے، اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ کے پیارے نبی نے تمام صحابہ پر مقدم کر کے اپنا مسلح عطا فرمایا. اور حضرت فاروق اعظم کے یہ جملے بخاری کے اندر موجود ہے، فاتح عمر فقال یا معاشر انصار، آپ انصار کے اس گروہ میں تشریف لائے اور آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا، اے انصار کی جماعت، الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر یؤم الناس فایکم تطیب نفسه ان یتقدم ابا بکر، فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو رسول اللہ نے اپنی حیات میں تمام صحابہ سے آگے کر کے اپنا مسلح عطا فرمایا، تو پھر کون اتنا شریف و پارسا ہے جو حضرت ابوبکر سے مقدم ہو سکے؟ یہ جملہ سننے کے بعد تمام انصار کی جماعت جو تھی، فقالت الانصار نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، وہ کہنے لگے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس بات میں کہ ہم ابوبکر سے مقدم ہو جائیں. تو اب آپ دیکھیے خلافت کے لیے بیعت بعد میں کی گئی ہے اور آپ کی افضلیت اور آپ کی بڑائی کی بات پہلے کی گئی ہے. تو یہ ایک بات بھی ذہن میں آپ رکھیں
پہلا خطبہ جو میں نے پیش کیا وہ خاص اس طبقے کا ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کو قبول کسی صورت میں کرنا چاہتا. اور یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس چیز کی وضاحت ہے کہ ہم مانتے تو سارے صحابہ کو, لیکن جناب ولایت میں حضرت علی کی افضلیت ہے اور حضرت ابو بکر اس سے مؤخر ہیں, اور حضرت ابو بکر کو دراصل خلیفہ بنایا گیا اس لیے آپ افضل ہوئے, تو ان کے رد کے لیے یہ قول اور یہ حدیث کثرت کے ساتھ موجود ہے. اور حضور کے اور ارشادات ہیں کہ بیعت لیتے وقت جب انصار کو تیار کیا گیا تو ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر کو آگے کر دیا گیا اور سب کو کہا کہ جبرن سب بیعت کرو, بلکہ حضرت ابو بکر تو خود بیعت لینے کے لیے ہی تیار نہیں تھے, بلکہ آپ تو انصار کے اس مجمع کے اندر اس معاملے کو سلجھانے کے لیے تشریف لائے تھے. اس میں جب سیدنا فاروق اعظم اور حضرت امیر الامت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر مہاجرین صحابہ نے جب سیدنا صدیق اکبر کے فضائل بیان کیے تو جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے کسی نے آپ کی افضلیت کا انکار نہیں کیا, آپ کے ان درجۂ کرامت کا انکار نہیں کیا, آپ کی ان خوبیوں کا انکار نہیں کیا. ان کا ساکت ہو جانا, مسلم ہو جانا, حضرت عمر نے جب دیکھا کہ تمام ہی حضرت ابو بکر کی فضیلت کو قبول کر رہے ہیں تو جس کی فضیلت سب سے اعلیٰ ہے وہی خلافت میں سب سے اعلیٰ ہے. تو ایک فکر اس حوالے سے, اب یہاں پر ایک بات مزید آپ جو ہے کہ وہ سماعت فرمائیے. یقیناً نعرہ حیدری آپ لگائیں, نعرہ حیدری لگانا اہل سنت کا شعار ہے, لیکن ترتیب اس کی اس اعتبار سے رکھیں جو حضرت علی شیر خدا کو بھی پسند ہو. ٹھیک ہے, پہلے چاروں خلفاء کو سلام پیش کیا جائے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود شامل ہے, پھر محبت کے اظہار کے لیے حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کیا جائے. تو نعرہ خلافت حق جاریہ, نعرہ خلافت نعرہ حیدری, تو اس ترتیب کو ملحوظ رکھیں آپ, اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں اور یہ اکابر کی بنائی ہوئی وہ پیاری فصیلے ہیں اور پیاری بنیادیں ہیں, پیاری حدودیں ہیں کہ جو قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت شدہ جتنے نظریات, جتنے صحیح عقائد ہیں, جس نظم کے ساتھ, جس ترتیب کے ساتھ اور جس ڈھنگ کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے, اس محبت کے اظہار کے لیے ان نعروں کو ذکر کیا جاتا ہے. تو لہذا نعرے بھی اس اعتبار سے یاد ہو کہ جس ترتیب کے ساتھ ہم نعرہ لگاتے رہے تو جو سواد اعظم سے جو ترتیب ہمیں ملی ہے وہ تصور اور وہ حقیقت بھی ہمارے ذہنوں میں اجاگر ہوتی رہے. جہاں نعرے تکبیر ہے اس کے بعد نعرے رسالت ہے, اس کے بعد نعرے تحقیق ہے, اس کے بعد نعرے حیدری ہے, اس کے بعد نعرے اہل بیت ہے, پھر اولیاء کا نعرہ ہے. اس ترتیب کے اعتبار سے کہ جس ترتیب سے آپ نعرہ لگاتے ہیں تو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور ساتھ میں جس نظریے کے آپ متبع ہیں اس نظریے کی فکر کو واضح کرنے کے لیے آپ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں, تو اس ترتیب کے ساتھ یہ مکمل ایک سبق ہے اور مکمل ایک سلوک ہے, مکمل ایک اصول ہے جو آپ کے ذہنوں کے اندر تازہ رہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کی طرف اگر ہم تھوڑا سے چلیں تو ہمارے سامنے صحیح کثیر احادیث کے اندر یہ بات سامنے آتی ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداہ انہ کے مقام و مرتبے کو ذکر کرتی ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام لانے میں سب سے پہلا درجہ, یہ افضلیت کے درجات میں ایک بہت بڑا درجہ ہے. جس طرح کہ جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کا تقوی زیادہ ہو تو یقیناً وہ قدیم ہونے کی وجہ سے اسلام میں, قبول میں, تقوی میں وہ ہم سے اعلیٰ ہے. تو لہذا جو پہلے, اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اول اول ہوتا ہے, جو پہلا ہے وہ پہلا ہوتا ہے, اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو پہلے لوگ ہیں وہ کثرت سے گزرنا شروع ہو جائیں گے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا باقی جو رہ جائے گا وہ صرف بھوسا رہ جائے گا, کہ کھجور کا بھوسا ہوتا ہے جیسے جو کا بھوسا ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا فل اولو اولو, تو جو پہلا ہے, الاولو فل اولو, جو پہلا ہے اسلام میں, تقوی میں, طہارت میں, دین کو جاننے میں, عمر کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے, جس جہت سے بھی وہ پہلا ہے, تو وہ جو عمر میں بعد میں ہے, جو علم میں بعد میں ہے, وہ اپنے جہت میں ان دونوں درجوں سے اعلیٰ ہے. اسی طرح فضیلت کے حوالے سے بھی تمام درجات کے اندر ایک بڑا درجہ جس طرح کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے اسلام لانا ہے, تو یقیناً آپ اس بات کو جانتے بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ پہلے ایمان لانے والوں میں سے، لیکن اس ترتیب کو سمجھانے کے لیے اور بارہا اس کو تازہ کرنے کے لیے اور مرور زمانہ کے حوالے سے، زمانے میں بعض شریروں کی شرارت کے حوالے سے، جو اس پاکیزہ نظریے پر کہیں گرد نہ پڑ جائے، تو جس جہد سے گرد اڑانے کی کوشش کی جائے تو اس کی تطہیر، اس کا تزکیہ بھی مقصود ہوتا ہے. یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے لوٹتے ہیں تو چار شخصیات کا نام کثرت سے ہمارے سامنے آتا ہے. میری ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چار نام سامنے آتے ہیں. یہ مسئلہ شروع میں بڑا زیر بحث رہا کہ چار تو آئے لیکن پہلے کون آیا، یہ مخمصہ رہا. لیکن اللہ رب العالمین کروڑوں رحمت اتارے، ہمارے آقا سراج الامہ حبر الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے لحد مبارک پر تھی کہ آپ اپنے دور پاک کے اندر امت کو اس انتشار و افتراق سے بچانے کے لیے ایک خوبصورت تدبیق بیان فرما دی. فرمایا عمر کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے آپ نے درجہ کر دیا. فرمایا سیدہ خدیجہ کیونکہ خاتون ہیں تو پھر اس کا ایک درجہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خواتین میں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ ہے. اسی طرح اس دور میں غلامی اور قید و بند کا ایک سلسلہ چلتا تھا، تو پھر اس درجے کو بھی امام اعظم نے سامنے رکھا اور تدبیق دینے کے لیے، اختلاف اور انتشار سے بچانے کے لیے امت کو تدبیق دینے کے لیے اس بات کو، کیوں ہر طرف سے روایات ہر ایک کی اولیت پر موجود ہے. سیدہ خدیجہ کی اولیت پر موجود ہے، حضرت مولا علی کی اولیت پر موجود ہے، حضرت ابو بکر کی اولیت پر موجود ہے، حضرت زید کی، زید بن حارثہ کی اولیت پر موجود ہے. تو اب اس میں کہیں یہ امت میں جدال کا مسئلہ نہ بن جائے اور کوئی طبقہ ایک طبقے کو غلو نہ دے دے، اس کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی مفکرانہ فکر کے ساتھ ایک تسبیح کے دانے کے ساتھ پرو دیا اور فرمایا کہ یہ چار ہیں تو چار اپنے طبقے کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں، کہ ایک کا طبقہ خواتین کے ساتھ ہے، ایک کا غلاموں کے ساتھ، ایک کا بچوں کے ساتھ ہے اور ایک کا مستقل آزاد کے ساتھ ہے. تو فرما خواتین میں ام المومنین ہیں، بچوں میں حضرت مولا علی ہیں، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ہے اور مستقل آزاد مردوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اور اس کو کیونکہ یہ مسئلہ نزائی تھا نہیں اور نہ اس میں معاذ اللہ یہ ذکر کرنے میں کسی بھی شخصیت کے لیے معاذ اللہ کوئی ادنا فکر رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ شخصیات جو چار ذکر کی گئی ہے ان میں سے اگر کسی کے لیے بھی جذبات دل میں کم ہو تو پھر تو اللہ ہی خیر فرمائے کہ خاتمہ کیسا ہوگا. تو مسلمان ان چاروں شخصیات پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں، عقیدت و احترام کرتے ہیں، لیکن بات ہے ہم اس نہج پر لے رہے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں یہ ایک بہت بڑا فضیلت کا درجہ ہے. تو یقیناً سب سے پہلے ایمان لانوں میں یہ چاروں کو یہ برکتیں حاصل ہیں، لیکن چاروں کو ذات کے حوالے سے تو برکت حاصل ہے لیکن اسلام کو اس سے کیا فائدہ پہنچا، اس اگر جہد سے دیکھیں تو پھر حضرت ابو بکر کی ذات ہے جو سب سے پہلے ایمان لانے کا فائدہ اسلام کو پہنچا رہی ہے. ایک ہے سب سے پہلے ایمان لانے کا فائدہ اپنی ذات تک، اور ایک ہے سب سے پہلے ایمان لانے کا فائدہ پوری قوم تک. تو جہاں تک سب سے پہلے ایمان لانے کا درجہ ہے اس میں تو یہ چاروں شخصیات مسلم ہے، کوئی اختلاف نہیں. لیکن اگر دیکھ لیا جائے کہ اسلام کو تقویت دینے کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، مصطفیٰ کے کام کے امور میں ہاتھ بٹانے کے لیے، حضور کے دین کی تبلیغ کو آگے بڑھانے کے لیے اگر اس طبقے کو دیکھا جائے تو پھر آنکھ بند کر کے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ان چاروں شخصیات میں سب سے بڑا کام دین مصطفیٰ کی اشاعت کے لیے جو تنہا جس نے کام کیا ہے وہ مستقل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. جبکہ چاروں کی شخصیات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پھر اس بات کو میں ریپیٹ کر دوں کہ جناب ان کی فضیلت مسلم ہے، ان سے عقیدت مسلم ہے، لیکن اس جہت کے ساتھ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانا تمام کے ایمان لانے سے پھر بھی منفرد رہا. اس کی ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے اور وہ بالکل واضح ہے، جو اگر آپ تھوڑا سا ذہن پر زور دیں تو آپ کے سامنے ہو سکتا ہے، کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے درجات کی بلندی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، دل و جان سے ان کی عقیدت کو قبول کرتے ہیں، ہر پارسا سے پارسا رشتے کو ان کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اپنے ماں باپ، اپنی بیٹیوں کی رشت کی تعظیم و تکریم کو سیدہ خدیجہ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے ہم دل و جان سے تیار ہیں اور قربان کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو آپ ایک خاتون ہیں، اور خاتون ہونے کے حوالے سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع ہیں، اور خاتون ہونے کے حوالے سے معاشرے میں باہر نکل کر حضور کا دفاع کرنا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے لیے مشرکین یا برملہ مردوں کے ماحول میں آ کر حضور کی تعریف و توصیف یا حضور کے دین کی تبلیغ اور احکام کو آگے بڑھانا، تو یقیناً اس منصب کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کا درجہ اور آپ کا مقام باعتبار مستورات میں سے عورت ہونے کے آپ اس درجے تک تو ہیں، لیکن علی الاعلان لوگوں کے سامنے آنا یہ درجہ آپ کے پاس نہیں. اسی طرح اگر آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں تو آپ غلام ہیں، تو عرب کے معاشرے میں غلام کی بات کو سنا جانا یا اسے حیثیت و قدر دیا جانا یہ کوئی اہمیت کی بات نہیں تھی، لیکن آپ کے لیے درجہ ضرور فضیلت کا ہے کہ آپ سب سے پہلے غلاموں میں مان لے کر آئے. تو ایک فائدہ تو ہے، لیکن دوسرا فائدہ بظاہر ساکت اور سامت نظر آتا ہے. اسی طرح حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم 8 سال یا 10 سال آپ کی عمر شریف ہے، تو بچے کا اٹھ کر بڑوں کے سامنے بات کرنا اور اپنی بات کو بیان کرنا کسی جوان مرد کے مقابلے میں یہ سامت اور ساکت نظر آتا ہے، جبکہ حضرت علی کے لیے درجہ خود فضیلت کا درجہ ہے. اور تاریخوں میں یہ خود موجود ہے کہ آپ جب ایمان لائے تو آپ نے خود اپنے والد سے ایمان کو چھپایا، یہ تاریخ کی ساری کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ کسی سے کہنا نہیں، آپ نے خود حضرت مولا علی نے خود اپنے والد جناب ابو طالب سے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا. لیکن اگر آپ چوتھی شخصیت کی طرف آ جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا ہونا کی، تو آپ عورت نہیں، آپ غلام نہیں، آپ بچے نہیں، آپ باہر سے مستقل ایک آزاد آدمی ہیں جن کی شرافت ان سب کے پاس ہے، لیکن جو آپ کے درجے کا ہے، جو آپ کا محاض ہے، جو آپ کا دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار کی طرف اگر آپ توجہ فرمائیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر ہیں، لوگوں سے میل ملاپ رکھنے والے ہیں، آپ کی بات سنی جاتی ہے، اور آپ خاص طور پر اگر آپ توجہ فرمائیں خاص طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل کسی کے تابع نہیں ہیں، نہ غلام ہیں، نہ کسی کے تابع ہیں، نہ آپ کا یہ درجہ ہے کہ جو تابعیت کی طرف ہو، جھکاؤ کی طرف ہو، آپ ایک مستقل آزاد اپنی رائے کا اظہار کرنے والے ہیں. تو جب ایسا شخص جو آزاد اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، جس کے تقویٰ و طہارت، جس کی سچائی اور پارسائی لوگوں کی زبان پر جاری ہے، ایسا شخص اگر حضور کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور جڑ کر ایمان کو چھپاتا نہیں بلکہ کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر حضور کا ساتھ دیتا ہے، حضور کا صحابی اور غلام ہونے کا اعلان کرتا ہے، حضور کی رسالت اور مشرکین کے رد پر بات کرتا ہے، تو یہ وہ فائدہ ہے جو اسلام لانے پر اسلام کو نصیب ہو رہا ہے. تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہ کو عطا ہوا. اس کے بارے میں محدثین ایک بڑی پیاری بات بھی کی ہے. دیکھیے ہمارے وہاں عربی گرامر کے اندر بھی ایک ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے فعل لازم اور ایک ہوتا ہے فعل متعدی. اس کی ایک تعریف ہم الگ کرتے ہیں کہ جناب فعل لازم جو ہے وہ فعل فاعل پر مکمل ہو جاتا ہے، فعل متعدی کے لیے جناب مفعول کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یعنی وہ آگے کسی چیز کو چاہتا ہے یا اپنے پیغام کو آگے بڑھاتا ہے، چاہتا ہے یا پیغام کو آگے بڑھاتا ہے. تو اگر آپ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان اور اس کے مقابلے سے مراد یعنی جو درجہ ہے، اس حوالے سے اگر آپ سیدنا خدیجہ، سیدنا علی اور سیدنا زید بن حارثہ جن کا ایمان، اخلاص، زمین اور آسمان کے ساری نیکیاں رکھ دی جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو یہ ایمان جو ہے یہ اپنی ذات تک لازم ہے، یہ خیر جو ہے یہ اپنی ذات تک رکھی ہوئی ہے، لازم ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر کا جو ایمان اور خیر ہے یہ خیر متعدی ہے، یہ خود تک نہیں ہے بلکہ یہ خیر آگے تک بڑھ رہا ہے. تو ایک خیر وہ ہے جو ذات تک ہوتا ہے، ایک خیر وہ ہے جو دوسرے کو بھی استفادہ دیتا ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان و عظمت کو اگر آپ اس درجے کے اعتبار سے دیکھیں تو یقیناً اسبقیت ایمان، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں یہ جملہ ان چاروں پر صادق آتا ہے. لیکن تفوق اور فیض اور کمال اور خدمت کے حوالے سے یہ جس پر نکھرتا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہ کی ذات گرامی ہے. میں اس پر ایک حدیث پاک آپ کے سامنے منصوص طور پر پیش کر دینا چاہتا ہوں. حضرت امام ملت و دین امام سیوطی نے بڑا پیارا جملہ یہاں پر نقل کیا ہے تاکہ یہ سند کے ساتھ بھی آپ کو پتا چلے کہ یہ صرف مقرروں کی دورائی بھی باتیں نہیں ہیں بلکہ ایسا ہوا ہے اور محدثین مورخین مسلم علماء نے اپنی کتابوں میں سے درج کیا ہے. امام سیوطی نقل فرماتے ہیں عن عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت عبداللہ ابن عمر عن اشد ما صنع المشرکون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عروہ بن زبیر سے سوال کیا عبداللہ بن عمر نے اس سختی کے بارے میں, اس کٹھن دن کے بارے میں, اس خطرناک لمحے کے بارے میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے نماز ادا کی تو نماز ادا کرنے کے بعد کفار و مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی, تو عبداللہ بن عمر پوچھتے ہیں عروہ بن زبیر سے کہ وہ شدید دن کے بارے میں تم کچھ جانتے ہو اور کچھ بتا سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے قال رأیت عقبہ بن ابی معیط. وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا. جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. وہ یصلی, جب حضور نماز پڑھ رہے تھے تو ابن مقیت آیا حضور کے پاس. فوضع رداءه فی عنقه فخنقه بخنقا, اور گردن میں حضور کے اس نے اپنی چادر کو باندھ دیا, حضور کے گلے سے اس نے چادر کو پھیر دیا, اور حضور کا معاذ اللہ شدیدن اور سختی کے ساتھ حضور کا گلا گھونٹنے لگا. تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چادر کو چھڑا رہے تھے, فجاء ابو بکر, اس کے اوپر حضرت ابو بکر آ گئے. اب دیکھیں حضور تنہا ہے, حضرت مولا علی بھی ایمان لا چکے ہیں, سیدہ خدیجہ بھی ایمان لا چکی ہیں, اور زید بن حارثہ بھی ایمان لا چکے ہیں, لیکن یہ خطبہ اگر آپ ترتیب کے ساتھ دیکھیں, فرما فجاء ابو بکر, ابو بکر آئے, حتی دفعاؤ, اسے پکڑ کر پیچھے دھکیلا, اور دھکیل کر آپ نے شاہ فرما فقال, اور اظہار کیا ایمان کا, فقال اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے؟ وقد جاکم بالبینات من ربکم, جو اپنے رب کی جانب سے تمہارے سامنے نشانیاں لے کر آئے. تو یہ خطبہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اس کے ساتھ حضرت علی نے اس روایت کے ساتھ ایک حاشیہ ذکر کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نشاء فرماتے ہیں استدل علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی نے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے شاہ فرمایا کہ علی کون صدیق اشجع الناس, کہا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے, حضرت علی شیر خدا ہیں, حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کسے بہادر اور آپ کسے اشجع کہتے ہیں, تو حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں کہ میں شجاع نہیں اشجع, سب سے بڑا بہادر جسے کہتا ہوں ابو بکر صدیق ہے, جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس وقت حرم خدا کے اندر اپنے ایمان کا اظہار کیا, اور ایمان کا اظہار کر کے وہ سامنے آئے. اس لیے علماء نے لکھا کہ آل فرعون کے ایمان کا بڑا تعارف ہے, فرعون کے زمانے میں جو ایمان لائے ان کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے, لیکن کہا گیا کہ آل فرعون سے بڑا ایمان حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایمان ہے. اس لیے کہ آل فرعون یعنی فرعون کے دور میں حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر جو ایمان لائے تھے انہوں نے اپنے ایمان کو مخفی رکھا تھا, تھے وہ صاحب ایمان, ایمان کو مخفی رکھا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لائے تنہا حضور کے ساتھ تھے اور کچا کچ کفار حرم میں بھرے ہوئے تھے, آپ نے ان کی کثرت کی پرواہ نہ کی بلکہ برملا حضور کا ساتھ دیا اور اپنی غلامی کا اعلان کر دیا. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی انفرادیت ہے اور یہ آپ کا مقام. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور اشارہ فرماتے ہیں, فرما میں نے ابو بکر کی شجاعت کو دیکھا ہے. پوچھا کیسے؟ فرما حضور کی وفات کے بعد آپ کی استقامت کو دیکھا ہے, حضور کی وفات کے بعد آپ کی استقامت کو دیکھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر لوگ اعتراض کرتے ہیں, میں پوچھتا ہوں کہ جو جتنے فتنے کھڑے ہوئے تو اس کو سرد کرنے میں ان کی استقامت کو نہیں دیکھتے, ان کے دور میں غلبہ دین کو نہیں دیکھتے, شب و روز اس فکر کی طرف لگ کر اسلام کے ایک ایک سرمایہ کے تحفظ کی فکر کو نہیں دیکھتے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے بعد جو مسلح سنبھالا, میں کہتا ہوں دوسرا خلیفہ بننا اپنی جگہ پر اہم تھا, لیکن حضور کی فوراً وفات کے بعد حضور کی جگہ پر آ کر بیٹھ جانا یہ سب سے بڑا مشکل کام تھا کہ حضور نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرما لیا ہے, اب امت کے لیے کیا ہوگا, آگے کیا روش ہوگی؟ تو بعد والے کے لیے تو پہلا ایک روش بن چکا ہے, بعد والے کے لیے تو پہلا ایک خلیفہ تھا, وہ دلیل تو ہے, لیکن اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا پہلا انتخاب کرنا یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے جو باقی تین خلفاء کے سر نہیں آئی, یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور اسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین کے ساتھ ذکر فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی شجاعت یہ ہے کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کی استقامت ہے. اور پھر حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو باقاعدہ ملک شام کی طرف روانہ کرنا ہے. حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو ملک شام کی طرف روانہ کرنا ہے, جس میں تقریباً جرنیل صحابہ ہیں, جس میں تقریباً ماہرین صحابہ ہیں. حضرت ابوبکر کو اگر اپنی ذات سے غرض ہوتا تو فوراً اس جیش کو روک دیتے اور وہ سارے صحابہ کو اپنی حفاظت پر رکھ لیتے کہ رہو, کوئی سر اٹھائے تو اس کو پکڑ لینا, اس کو دبا لینا, اس کو دبوچ لینا. لیکن کوئی مستند تاریخ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ملا باقر مجلسی کی گپیں ہیں کہ وہ اس قسم کی روایتیں لکھتا ہے جس کا سر پاؤں نہیں ہوتا, لیکن اگر تحقیق طلب بات کی جائے تو کوئی ایسی روایت نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا باڈی گارڈ رکھا ہو, اس حوالے سے رکھا ہو کہ جناب کوئی شخص میرے آگے کھڑا ہو تو تو اس کا دفاع کرنا, تو میرا دفاع کرنا اور تو مجھ سے روکنا. نہیں, بلکہ جتنے صحابہ اور جتنے عظیم جرنیل صحابہ, جس کو آپ کہیے اپنے درجے پر ماہرین صحابہ, شجاع صحابہ, جو حضرت اسامہ بن زید کے ماتحت ملک شام جا رہے تھے, حضرت ابوبکر نے ان کو روکا نہیں بلکہ ان کو روانہ کیا, بلکہ حضرت عمر نے یہ تجویز دی کہ حضور ان کو روک دیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب مدینے کے اندر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کچھ لوگ دین سے مرتد ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو نئے لوگ اسلام لائے تھے ان کی فکر یہ تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین بیان فرما رہے ہیں, جو وحی کا سلسلہ ہو رہا ہے, یہ وحی کا سلسلہ ہمیشہ رہے گا اور یہ ہمیشگی کے ساتھ رہے گا, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جسد ظاہری کے ساتھ ہمیشگی کی طرح گفتگو فرمائیں گے. اور آپ کا اگر اس دنیا سے رخصت ہونا بھی ہوا, رفیق اعلیٰ کا سفر بھی ہوا تو آپ کوئی تحریر یا تقریر چھوڑ جائیں گے, لوگ اس کو فالو کریں گے. لیکن جب خلافت کا مسئلہ چلا اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باقاعدہ اشارات اور قرآن کی ان آیات کے ذریعے تھا, مانا کہ کسی فرد واحد کو منسوس نہیں کیا گیا, اس کے نام کو نہیں لیا گیا, معاملہ شورا پر چھوڑا گیا, شورا اس کو متعین کرے گی, تو جب ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت پر دیکھا تو اس چیز کو وہ قبول نہ کر پائے اور وہ اسلام سے مرتد ہوئے. ایک تو یہ تھا, اور ان میں فکر یہ تھی کہ ہم حضور کے دور میں, خاص کیونکہ حضور ہی دین کو بیان کرنے والے ہیں, حضور ہی دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں, حضور ہی پیغمبر و رسول ہیں, تو لہذا وہ جو چاہیں ہم سے مانگے. لیکن حضور کے بعد اگر کوئی شخص ہم سے کہے, جو نائب ہونے کا بھلے دعویٰ کرے اور مانگے وہی ساری چیزیں جو رسول کہتے دیتے تھے, تو وہ ان کا ذہن اس بات پر تیار نہیں تھا. اور جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا اس کی وجہ بھی یہ تھی, انہوں نے کہا دیکھیے وہ رسول تھے, وہ ہم پر جتنا مال, جتنی چیزیں, جتنی عبادات فرض کرتے چلے جاتے ہم مان لیتے, لیکن تم اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو تو ہم نہیں مانیں گے, لہذا ہم چھوڑیں گے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا حکم نماز کی طرح ہے, جس طرح نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا اس طرح زکوٰۃ کو اس کے شرائط اور ضابطے سے نہیں چھوڑا جا سکتا. تو لہذا جو مرتد ہوئے تھے ان کی فکری درستگی نہیں تھی, وہ ایک نہج سے اسلام کو دیکھ رہے تھے, ایک زاویے سے دیکھ رہے تھے, کلی طور پر نہیں دیکھ رہے تھے. لیکن جنہوں نے ہما جہت اور ہر طریقے سے اسلام کی تبلیغ اور اس کے مفہوم اور اس کے مزاج کو سمجھا, وہ پائے استقامت سے پیچھے نہیں ہٹے. ایک بات, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو خود ذکر کرتے ہیں کہ ایک تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنا, یہ حضرت ابوبکر کی سب سے بڑی استقامت ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جو قبیلے مرتد ہو گئے تھے, جس میں مسلمہ کذاب یا دیگر اور سات کے قریب فرقے جو مرتد ہو گئے تھے, اور سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اگر رسول کے جانے کے بعد, مرادی مانا, اگر کوئی قوم اپنے راستے سے ہٹ جائے, مرتد ہو جائے, تو گھبرانا نہیں, اللہ ایک ایسی قوم کو لا کر کھڑا کرے گا جو دین کا تحفظ کرے گی. ان کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ ان سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ کے اندر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور وہ باقاعدہ اور باضابطہ مرتد ہوا معاذ اللہ, اور اس نے حضور کو خط لکھ کر بھیجا کہ نبوت جو ہے وہ بانٹ دی گئی ہے, معاذ اللہ, نبوت جو ہے وہ بانٹ دی گئی ہے آدھی آدھی, آدھی محمد رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور آدھی میرے لیے. تو حضور کے پاس جب یہ خط آیا, خط آنے کے باوجود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا جواب تو دیا اور اس میں اس کو خطاب مسلمہ بن حبیب سے نہیں کیا بلکہ مسلمہ بن کذاب سے کیا. مسلمہ کذاب سے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دی ہے، اور ارسل تو الی الخلق کافہ، میری رسالت نے تمام روئے زمین کو گھیرا ہوا ہے، میرے بعد کوئی جدید نبی نہیں آئے گا، میرے بعد وحی کا کوئی تصور نہیں ہوگا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں دور میں اس چیز کو سرکار نے تھوڑا مؤخر کیا، اور یہ فتنہ جو مرتدوں کا کھڑا ہوا تھا، اور قرآن نے جو یہ وعدہ کیا تھا مَن یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِینِهِ، مسلمانوں گھبرانا نہیں، جب تم میں کوئی مرتد ہو جائے، خدا نہ کرے اس قوم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، تو گھبرانا نہیں. اللہ رب العالمین اس دین کی اصل شکل کو باقی رکھنے کے لیے، اسلام کی اصل صورت کو باقی کرنے کے لیے، اور ان مرتدوں کے برے خیالات اور ان کی باطل آمیزش سے اسلام کے اصل سرمایہ کو بچانے کے لیے اللہ باضابطہ ایک قوم کو لے کر آئے گا، جو قوم اس سرمایہ کو بچائے گی اور مرتدوں سے جہاد کرے گی. تو مرتدوں سے جہاد، سارے فرقوں سے جہاد حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، اور ایسے کمال کا جہاد کیا کہ سب کو ختم کیا. آپ جب اس دار فانی سے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ اس دار فانی سے رخصت ہو رہے ہیں تو مرتدوں میں سے کوئی مرتد باقی نہیں رہ رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم کی جب حکومت آ رہی ہے تو پوری سیج انہیں آباد اور شاداب مل رہی ہے. اسی لیے حضرت عمر نے بھی اظہار کیا، فرمایا یقیناً مستحق پہلی خلافت کے ابوبکر ہی تھے، اور اسی بات کو مولا علی نے بھی کہا، فرمایا مرتدوں کے ساتھ جو حضرت ابو بکر کا رویہ تھا، یہ آپ کی اشجاع سب سے بڑے بہادر اور آپ کے سب سے بڑے مستقبل مزاج ہونے کی دلیل تھی. مولا علی پیچھے نہیں ہٹے کہ چلو اچھا ہے ابو بکر نے دین کو بدلا معاذ اللہ، اور یہ مرتد مل کر اگر ان کو مارے تو وہ بھی غلط اور یہ بھی غلط، کیونکہ جو لوگ حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار کرتے ہیں تو وہ ارتداد کا دعویٰ حضرت ابو بکر بھی کرتے ہیں. تو یہ میں ارتدہ من کو من دین ہی والی آیا تو ان کے گھروں کے اندر بھی مسلم ہے. تو جو مرتد فرقے اسلام لا کر مکر جانے والے فرقے کھڑے تھے، مولا علی دور کھڑے ہو کر تماشائی ہو جاتے کہ ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کرتا، شاید اللہ نے میرا راستہ صاف کرنے کے لیے ماحول بنا دیا ہے، اللہ نے میرا راستہ صاف کرنے کے لیے ماحول بنا دیا ہے، لہذا ابو بکر مرتدوں سے لڑے، مرتد ابو بکر سے لڑے، تو جناب جو اس میں سے مارا جائے تو لہذا میرا راستہ ہموار ہو جائے گا. معاذ اللہ، نہیں نہیں، اگر حضرت علی کے دل میں کوئی حوث خلافت کی ہوتی، اولیت کا کوئی نظریہ ہوتا تو آپ دور کھڑے ہو جاتے، جب دونوں غلط تھے تو آپ غلط کا ساتھ کیوں دیتے. لیکن متواتر ہماری اور وہاں کی ساری کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضرت علی شیر خدا اس مشاورت میں رہے، اور مرتدوں کے قتال کے اندر حضرت ابو بکر کے وزیر بن کر آپ نے خود جہاد کیا ہے. حضرت علی نے خود جہاد کیا. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی نے جہاد کیا، یہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے مرتدوں کے خلاف، میں کہتا ہوں وہ بغیر امامت کو قبول کیے کیسے کر سکتے ہیں، بغیر بیعت لیے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جنگ علی کی نہیں ہے، جنگ خلیفہ کی ہے. جس نے منصب کو سنبھال لیا ہے وہ ریاست کا ذمہ دار ہے. لہذا تنہا کوئی شخص اٹھ کر کسی کا گریبان پکڑے اس کی اجازت نہیں ہے. ریاست کا امیر فتنوں کو للکار سکتا ہے، ریایا نہیں. ریایا کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، بلکہ ریاست کا جو امیر اور حاکم ہوگا اس کو یہ اختیار ہے کہ مرتد کو پکڑے اور پھانسی دے دے، گستاخ کو پکڑے اور قتل کر دے، ٹھیک ہے، اس کو اٹھا کر جو سزا چاہے دے، لیکن عوام کو قانون ہاتھ میں رہنے سے روکا گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت پر نہیں ہے، اور بظاہر اس سوال کو میں اس اعتراض کے زمرے میں عرض کر رہا ہوں کہ بظاہر ان کے سامنے خلافت حضرت ابو بکر کی طرف ہے، تو ساتھ میں لڑنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. ساتھ میں مل کر دشمنان خدا سے لڑنا اس بات کی دلیل ہے، یہ محاذ، یہ پلان ابو بکر کا تھا، اور حضرت علی ساتھ میں آئے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ان کی سربراہی، ان کی خلافت کو قبول کیا ہے. حضرت ابو بکر کی خلافت ایسا آفاقیت موضوع ہے کہ جس میں سے منکروں کو کوئی راہ نہیں نکل سکتی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود ہیں، اور ہر لمحے موجود ہیں، حضرت عمر کے ساتھ موجود ہیں، اور ہر لمحے موجود ہیں، اور اس ترتیب اور اس تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. اللہ اکبر کہ آپ خود اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ میں جب آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا ان کے دور میں فتوحات کا سلسلہ رہا اس لیے کہ میں ان کا مشیر تھا، اور میرے دور میں فتوحات کا سلسلہ جو رک گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مشیر تم ہو. اور قرآن کریم میں اس بات کو ذکر کیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا الذین آمنوا منکم, تم میں سے, سورہ نور میں اتر رہی آیت, اے ایمان والوں جو سامنے موجود ہے, تم سے اللہ یہ وعدہ کرتا ہے لیستخلفنہم فی الارض, کہ تمہیں ضرور زمین پر خلافت دے گا, تمہیں زمین پر خلافت ضرور دے گا. کما استخلف الذین من قبلہم, جس طرح اللہ نے خود خلافت داؤد علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی ہے, سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی ہے. فرمایا خلافت خدا خود دے گا. حضرت علی اس آیت کو جانتے تھے, اس کے مورد و مقصد کو جانتے تھے, اس لیے آپ نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں بھی ادا کی ہیں. حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں بھی ادا کی ہے. دیکھو بیٹا حسین ہے اور حسین کے سامنے جو خلافت کا دعویٰ کر رہا وہ یزید ہے. امام حسین کے نزدیک یزید صحیح خلیفہ نہیں ہے, تو لہذا گردن کٹا دی لیکن ہاتھ نہیں ملایا. کوئی ثابت نہیں کر سکتا. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام زین العابدین ایک لاکھ میں بک گئے تھے, اہل سنت کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. وہاں لکھا ہوا ہے کہ یزیدیوں نے خنجر دکھایا تو امام زین العابدین ڈر گئے اور انہوں نے جناب جو ہے وہ بیعت کر لی یزید کی. نہیں, ہماری کتابوں میں تو ان کے مناقب لکھے ہوئے ہیں, ان کے فضائل لکھے گئے ہوئے ہیں. اس لیے کہ ہمارا بزرگوں سے عقیدت کا مقصد کوئی سیاسی پلان نہیں ہے, اللہ کی رضا ہے. جس کا سیاسی پلان تھا وہ کبھی حضرت علی کی طرف ہو جاتا ہے, تو کبھی حضرت امام زین العابدین کی طرف ہو جاتا ہے, تو کبھی امام باقر کی طرف ہو جاتا ہے, امام حسن کی طرف ہوتا ہے. تو جب امام حسن کوئی کام کرے اور ان کی سیاست کے خلاف ہو تو مکر جاتے ہیں. امام حسن جو خود سیدہ کے بڑے بیٹے ہیں, توجہ سنیے, سیدہ کے بڑے بیٹے ہیں, مولا علی شیر خدا کے بڑے بیٹے ہیں. صرف بڑے بیٹے نہیں, یہ امام حسین کے پیر بھی ہیں. امام حسین کے پیر بھی ہیں, کیونکہ بغیر مرید ہوئے بیت آگے کیسی بڑھے گی. اگر وہ روحانی سلسلہ بھی ہے اور یقیناً ہے, تو بغیر مرید اور بیت کے آگے کیسا بڑھے گا. تو لہذا میں سنیوں بزرگوں کی وراثت نصیحت آپ کو بڑھاتا ہوں, جہاں آپ شہداء کربلا کا یوم مناتے ہیں منائیں, ساتھ میں یوم امام حسن بھی منائیں. ایک طرف ان کو دیکھ کر آپ بھی نہ بتکیں, آپ اہل سننا ہے, آپ کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو پھر آپ کی تقریروں میں صرف ذکر حسین ہی نہ ہو, جو سعادت کی بات ہے, بیلنس رکھنے کے لیے امام حسن کا بھی ذکر ہو. اس لیے کہ امام حسن صرف بڑے بھائی نہیں, امامت میں بھی بڑے ہیں, عمر ہی میں بڑے نہیں, رتبے اور فضائل میں بھی بڑے ہیں. بولے سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. یہ صرف درمیان میں مسئلہ چلا ہے, تو میں عقیدوں کو واضح کرنے کے لیے بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی کی ڈائریکٹ خلافت ٹرانسفر ہو گئی حضرت امام حسین کے پاس. نہیں, وہ باقاعدہ وہ روحانی سلسلہ اور وہ ظاہری سلسلہ دونوں صورتوں میں منتقل ہوا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس, حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ مرید ہیں. بولیے سبحان اللہ, اس جملے کو یاد رکھیں, باقاعدہ مرید ہیں امام حسن کے. بولو سبحان اللہ, اس بات کو آپ نے پھیلانا ہے. امام حسین باضابطہ مستقل مرید ہیں, زانو تلمس کو خم کرتے ہیں امام حسن سے فیض لینے کے لیے. وہ صرف عمر میں بڑے نہیں, وہ درجے میں, ولایت میں, معاملات میں, ہر ایک میں بلند ہے. لیکن اور اس لیے اہل سنت اسی ترتیب کو مانتے ہیں, ہم تو سیدوں کے غلام ہیں. امام حسن نے خلافت اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کو دے دی, امیر معاویہ کو دے دی, ہم بھی حضرت امیر معاویہ کی طرف ہو گئے, حضرت امیر معاویہ کی طرف ہو گئے. جن کا ایمان لانا کوئی سیاسی ایجنڈے کے تحت تھا, انہوں نے دیکھا کہ جناب امام حسن کا ہم نام تو لیتے ہیں لیکن کام یہ وہ کر گئے جو ہمارے ایجنڈے کے خلاف تھا, تو انہوں نے ادھر کا چھوڑ دیا, ادھر آ گئے, ادھر کا چھوڑ کر ادھر آ گئے. ہم نے ان بزرگوں کو کسی اپنی ذہنی تخریبی ایجنڈے میں نہیں باندھا, بلکہ اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کی نسبت سے قبول کیا ہے. لہذا جو بڑا تھا اس کو ہم نے بڑا کہا, اور جس کا درجہ دو تھا الحمدللہ اسی کو ہم نے قبول کیا ہے. اس لیے تاریخ میں آتا ہے جب امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دی, وہ میری پوری تقریر آپ سنیے گا, تو پھر اس میں ہوا کیا جو دشمن تھے صحابہ کے، اور ابھی وہ حضرت امام حسن کے ہاتھ چومتے تھے، پاؤں چومتے تھے، اور کہتے تھے آپ تو ابن بنت رسول اللہ ہیں، حضور کے نواسے ہیں آپ، اور آپ مستقل امام ہیں. لیکن جب ان کے ایجنڈے کے خلاف کام ہوا، اور اختلاف جو چاہتے تھے کہ عبداللہ بن سبا کی جو اولاد چاہتی تھی، جو یہودی باقاعدہ بظاہر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ شرازہ ہمیشہ بکھرا رہے، تو دو بڑی جنگیں امام حسن کے سامنے کھڑی تھی، اور حضور نے پیدائش کے ساتھ ہی کہہ دیا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے. بخاری کے اندر موجود ہے، امام حسن بہت چھوٹے تھے. امام حسن بولیے نا محبت، سبحان اللہ. یہ صدیق اکبر کی روح انور کو خوش کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. اس لیے امام حسن سے حضرت ابو بکر بڑی محبت کرتے ہیں. بخاری میں موجود ہے، مشکات میں موجود، جگہ موجود ہے کہ امام حسن کو اٹھا کر وہ کاندھے پر بٹھا لیا کرتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر امام حسن کو اٹھا کر کاندھے پر بٹھا لیا کرتے تھے. تو حضرت امام حسن کو باقاعدہ گود میں لے کر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دو سال کے لگ بھگ آپ کی عمر شریف ہے، فرمایا ابنی ہاذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے میری امت کا، میری امت کا سردار ہے. اور اس کی سیادت کی دلیل کیا ہے؟ اس کی سیادت کی دلیل کیا ہے؟ اس کی سرداری کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، خدا میرے اس لال کے صدقے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں انتشار نہیں بلکہ صلح کروا دے گا. اور آپ نے دیکھا کہ صف کے اس طرف حضرت امیر معاویہ کھڑے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، اور اس طرف حضرت امام حسن تھے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ باضابطہ خلافت لکھ کر دے دی، 30 سال خلافت کے مکمل ہو گئے، ملوکیت کا دور آ گیا، حضرت امیر معاویہ کو دے دیا، جو جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا، جو فتنہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور دل خوشی سے دیا حضرت امام، حضرت امیر معاویہ نے، جس کو کہتے ہیں نا بلینک چیک دے دینا کہ حضور اس پر اماؤنٹ لکھیں آپ، جو چاہیں آپ کو دے دیا جائے. حضرت امام حسن دل سے راضی تھے، اس لیے باقاعدہ کاغذ کے اوپر لکھا یہ باغ چاہیے، یہ زمین چاہیے، اتنا چاہیے، اتنا چاہیے، اتنا چاہیے. فرما حضور جو چاہیے لکھ دیجئے، جو حضرت امام حسن نے لیا سورج غروب نہیں ہوا وہ چیز آپ کے سپرد کر دی گئی. میں کہتا ہوں حضرت امیر معاویہ پر بکواس کرنے والوں، امام حسن کی سیادت کو دیکھو، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، منافقوں سے، غداروں سے، باغیوں سے ہدیے لینے والا خود باغی ہوتا ہے. اور جس سے کہتے سیدنا امیر معاویہ کی فضیلت کیا ہے، میں نے کہا فضیلت امام حسن کی ہے، حسن جس کا تحفہ قبول کرے وہ کتنا نصیب والا ہوگا. امام حضرت امیر معاویہ میں بغاوت نہیں تھی، نفاق نہیں تھا، ورنہ حضرت امام حسن اس کو کیوں قبول کرتے؟ ہماری نظر حضرت امیر معاویہ کی طرف نہیں، سیدنا امام حسن کی طرف ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا بیٹا کیا کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کسی کو، اگر آپ چھوٹے کو تحفہ دیں تو یہ اس کے لیے شرف بات ہے، اگر کوئی بزرگ آپ کو تحفہ دے تو یہ الگ بات ہے، اور آپ کسی بزرگ کو تحفہ دیں اور وہ قبول کر لیں تو یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کرامت و فضیلت میں امام حسن کے نالین کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جب ہدیہ دیتے ہیں اور امام حسن قبول کرتے ہیں، اس سے کرامت حضرت امیر معاویہ کی بہت دراز ہو جاتی ہے. بڑائی تو سیدوں کی ہے، بولیے سبحان اللہ، بڑائی تو سیدوں کی ہے. اب آئیے لوٹ کر پیچھے، میں یہ بات صرف آپ کو یاد دلا رہا تھا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، اور دیکھیں کثرت سے جو بڑے فضائل ہیں وہ ہیں حضرت امام حسن کے لیے، اور قربانی کا جو وصف ہے وہ ہے حضرت امام حسن کے لیے. حضور نے اپنی ذمہ داری، امام حسین سے بڑی ذمہ داری رکھی امام حسن کے اوپر ہے، کیونکہ لڑ کر شہید ہو جانا یہ بہت بڑا درجہ ہے، لیکن سب راز دل میں رکھ کر کچھ نہ کرنا یہ سب سے بڑی شہادت ہے. حلم جو ہے یہ سب سے بڑی شجاعت ہے، بردباری جو ہے یہ سب سے بڑی شجاعت ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، میں عرض کر رہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہ کی ذات گرامی کو اگر آپ دیکھیں، اس کے بعد امام حسین کو دیکھیں، تو امام حسین کے سامنے یزید خلیفہ برحق نہ تھا، امام حسن کے سامنے حضرت امیر معاویہ خلیفہ برحق ہیں، اور امام حسن نے خود بھی بیعت کی ہے اور امام حسین نے بھی بیعت کی ہے، امام حسین نے بھی بیعت کی ہے، امام حسین نے حضرت امیر معاویہ سے بیعت کی، یزید سے بیعت نہیں کی، لڑ گئے. پورا خاندان آپ نے نثار کر دیا دین کی حفاظت کے لیے. یزید فاسق تھا، فسق تھا، یا اس میں کفر تھا، جو حضرت امام حسین کا نظریہ تھا. آپ نے اپنی جان دے کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ یزید خلافت جیسی مقدس امانت کا امین تھا ہی نہیں. تو بی�ا وہ ہے کہ جو نااہل کو دیکھے تو لڑ جائے، جان تک دے دے، چھوٹے بچے تک کو شہید کرا دے، لیکن نانا کے وہ دین اور وراثت، وہ امانت مزاج کو کسی کے سپرد نہ کرے. اور باپ علی یوں ہی ڈر کر ابو بکر کی بیعت کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سوال کو پہلے حل کیا جائے. یہ سوال اسی انداز میں حل ہو سکتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی نے جو کارکردگی ادا کی وہ مزاج مصطفیٰ کی بالکل خوبصورت تصویر تھی، اور مولا علی نے جو کی وہ درجہ کمال پر تھا. یقیناً یزید جو تھا وہ خلافت کا مستحق نہیں تھا، اس لیے حضرت امام حسین اس سے ٹکرا گئے اور یزیدیت کو ختم کیا. سیدنا صدیق اکبر تمام جہتوں سے افضلیت کا درجہ رکھتے تھے، اس لیے آپ کی امامت میں حضرت مولا علی نے نمازیں بھی ادا کی ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے بولیے نمازیں بھی ادا کی ہے، اور نمازوں کو ادا کر کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہ نے اس چیز کو باقاعدہ اور باضابطہ طور پر واضح کر دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس منصب کے مکمل حامی ہے اور مکمل اس کے فائز ہیں. اب اگر اس طرف تھوڑی سی اگر آپ کی توجہ آئے، انفاق فی سبیل اللہ کو اگر آپ دیکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو قرآن نے کہا، ایک معیار بنایا قرآن نے افضلیت کا، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے مکرم اور معزز ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. سورۃ اللیل اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو آیت کریمہ بالکل معاملے کو واضح کرتی ہے. یہ مکی آیت ہے، سورت ہے، اور ابتدائی دور میں اتر رہی ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَسَيُّجَنَّبُ الْأَتْقَى، اللہ ایک متقی کو، ایک بہت بڑے پرہیزگار کو، اتقا کو، متقی نہیں اتقا، بہت بڑے پرہیزگار کو جہنم سے کوسو دور رکھے گا. کیوں رکھے گا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے پاکیزگی کے لیے. اب اس آیت کو سامنے رکھیے اور مکی زندگی میں جائیے، مکی زندگی میں جائیے. حضرت علی شیر خدا کی عمر شریف ایسی نہیں کہ جس میں آپ خود کچھ کماتے ہوں، آپ خود کچھ کماتے ہوں، بلکہ حضور کے زیر کفالت ہیں آپ. توجہ ہے آپ کی، حضور کے صداقت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں الحق والحق الحق ان یتبع، فرما حق وہ ہے، وہ حق ہے کہ جب حق ظاہر ہو جائے تو پھر اس کی اتباع کریں آپ. اس نظریے سے اور اس اصول سے اگر آپ دیکھیں تو مکہ مکرمہ کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، اس آیت میں مانا کہ ابو بکر صدیق کا نام نہیں ہے، لیکن حضرت علی کا بھی نام نہیں، کسی صحابی کا نام نہیں ہے، وصف جو بیان ہو رہا ہے اور جس دور میں ہو رہا ہے، اس دور کی تاریخ کے جھروکے میں آپ اتریے، اس تاریخ کے تسلسل کو دیکھیے اور وہاں کے حالات کو اگر آپ دیکھیں، تو کون تھا جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا؟ اس کو اللہ نے متقی نہیں بلکہ اتقا کہا، سب سے بڑا متقی کہا، اور اسے جہنم سے کوسو دور رکھنے کا وعدہ کیا، اور اس کی ایک شان اور بیان کی، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اس نے جو یہ صدقہ کیا ہے، اس نے جو اللہ کی راہ میں یہ مال دیا ہے، کسی سے دکھاوے کے لیے نہیں، نفع حاصل کرنے کے لیے نہیں. فرما وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه رب العالی، بلکہ صرف اپنے رب اعلی کی رضا اور اس کے وجہ اور اس کی رضا کی خاطر دیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر کہ دیانت رتی بھر بھی دل کے اندر ہو تو یہ حضرت ابوبکر کا ذکر ہو رہا ہے. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن کی آیت ذکر کس کا کر رہی ہے؟ حضرت ابوبکر کا ذکر کر رہی ہے، اور حضرت ابوبکر کے فضائل میں اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں مال دیا. تو اگر آپ دیکھیں، اب اللہ کی راہ میں مال دیا، توجہ چاہتا ہوں، جس مال کو دے کر اللہ اتنی تعریف کر رہا ہے تو وہ کوئی چھوٹا موٹا انفاق نہیں ہوگا، کوئی بہت بڑا انقلاب ہوگا. تو اگر آپ آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے مکی زندگی کے اندر، تو اس وقت دیکھیں انفاق کرنے والے کون تھے، مال خرچ کرنے والے کون لوگ تھے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ تھے. کون تھے حضرت؟ بولیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ. خود حضور نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھے نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے. اور روایت آپ سنیے، حضرت نبی کریم فرماتے ہیں، عبد الرزاق نے، مصنف عبد الرزاق کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 2397 الفاظ سنیے حدیث کے آپ. نبی پاک فرماتے ما مال رجل من المسلمین انفع لی من مال ابی بکر, مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا مسلمانوں میں جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس روایت کو حضرت سعید بن مسیب تابعی ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضور کو کتنا بھروسہ تھا حضرت ابو بکر پر. کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغضی من مال ابی بکر کما یغضی من مال نفسہ, حضور ابو بکر کے مال کو اس طرح خرچ کرتے تھے جیسے اپنے جیب کے مال کو خرچ کرتے ہیں. یہ جو انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ ان تمام باتوں کو جوڑیں آپ کہ مکی زندگی کے اندر کون ہے جو اللہ کی راہ میں ایسا مال عطا فرما رہا ہے. ایک بات تو اس حدیث نے آپ کے سامنے واضح کیا, وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. 40,000 درہم آپ کے پاس تھے, کتنے کتنے 40,000 درہم آپ کے پاس تھے, آدھے سے زیادہ 75% درہم آپ نے ہجرت سے پہلے سارے مکی زندگی میں خرچ کر دیے, اور جو تھوڑا بچ گیا تھا آخری رقم جو بچی تھی جب لوٹ کر آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی زمین کی طرف اشارہ کیا کہ یہ زمین خریدنی ہے, یہ زمین خریدنی ہے. وہ دو یتیم بچی آگے آئے وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے, کہا حضور لے لیجئے اس کو. سرکار نے فرمایا نہیں میں مال دے کر لوں گا. سرکار نے فرمایا میں مال دے کر لوں گا, یہ کہنا تھا. وہ بچی ہوئی رقم اتنی تھی جتنے کا مطالبہ تھا, حضرت ابو بکر نے مسجد نبوی کی زمین کے لیے وہ پیسہ عطا فرما دیا. اور آپ جانتے ہیں کثرت ثواب کو بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کثرت ثواب کے اندر وہ اول درجہ رکھتے ہیں کہ مسجد نبوی انشاءاللہ قیامت تک رہے گی, لوگ نماز پڑھتے رہیں گے, سب سے پہلا ثواب حضرت ابو بکر کو پہنچتا رہے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداہ انہ کو وہ ثواب ضرور پہنچتا رہے گا. حضرت گرامی اسی طرح جو میں نے پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, جب سب سے پہلے ایمان لائے تو اعتماد اتنا عالی تھا کہ آپ کی تبلیغ اور آپ کے خیر متعدی ہونے کی بنا پر, آپ کے کہنے کی بنا پر اسلام کے ذخیرہ دولت کے اندر جو بڑے بڑے نگینے ہیں وہ اسلام کو ابوبکر نے فراہم کیے ہیں. حضرت عثمان غنی ذوالنورین, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت طلحہ بن عبید اللہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ جلل قدر جو صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں اتنا بڑا بڑا کام کیا, تنہا جو میں کہتا ہوں کہ صدیاں لگا کر جو بندہ کام اسلام کے لیے نہیں کر سکتا جو اپنے دور میں مختصر سے وقت میں وہ کر گئے, تو اتنے عظیم ہستیوں کو اسلام سے متاثر کس نے کیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے. حضرت عثمان غنی کے سامنے جب آپ نے تذکرہ کیا اور ذکر کیا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا صدیق جو تم کہہ رہے ہو کیا حضور ایسے ہی ہیں؟ تم جو ان کے صفات بیان کر رہے ہو تو کیا ایسے ہی ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا ایسے ہی ہے. فرمایا پھر میں ایمان لے آتا ہوں. اتنا اعتماد, یہی حضرت سعد بن وقاص حضور کے عزیز اور رشتہ دار ہیں لیکن یہ متاثر ہو کر جو دین میں آ رہے ہیں, حضور کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت اور آپ کے خیال اور آپ کے تخوے اور آپ کی پرہیزگاری کی بنا پر. تو آپ دیکھیں یہ خیر ایسا متعدی ہے کہ جتنا حضرت عثمان غنی نے نیکیاں کی ہے اس کا پہلا ثواب ابو بکر کو ہے, سعد بن وقاص نے جتنی نیکیاں کی اس کا پہلا ثواب حضرت ابو بکر کو ہے, عبد الرحمن بن عوف نے جتنی نیکیاں کی ہیں اس کا پہلا ثواب حضرت ابو بکر صدیق کو ہے. تو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وما لأحد عنده من نعمة تجزى, جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اس نے کیسا مال دیا کہ اللہ کا کلام اس کی گواہی دیتا ہے, فرمایا اس میں رتی بر بھی ریاکاری نہیں تھی, دکھاوا نہ تھا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى, اس نے جو یہ دی ہے کسی بھی شخص سے کسی دنیاوی شخص سے رتی برابر بھی جزا لینے کی نیت نہیں تھی, الا ابتغاء وجه رب العلا, بلکہ صرف اپنے رب سے رضا لینا مقصود تھا. آپ اگر اٹھا کر دیکھیں تو ایسا کیا کام کر دیا تھا کسی نے کہ جو رب کی ذات اس قدر خوش ہوئی اور اس کے اخلاص پر یہ سند اور نس اتر گئی کہ اس پر کوئی اعتراض اور جرح نہیں کر سکتا. ایک تو مال دینے کی بات آپ نے سنی, تو اسلام کو جو سب سے بڑا فائدہ انفاق سے ہوا ہے وہ حضرت بلال کی صورت میں ہوا ہے, وہ حضرت عامر بن فہیرہ کی صورت میں ہوا ہے, وہ ان غلاموں کی صورت میں ہوا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے تلواروں خریدنے کا دور نہیں تھا, وہ جہاد کا دور نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہ غلبے کا دور نہیں تھا. تو اس وقت سب سے بڑا انفاق فی سبیل اللہ, سب سے بڑا مال خرچ کرنے کا مصرف صرف اللہ کے ان بندوں کو آزاد کرنا تھا جو کفار کی قید میں تھے اور ایک خدا کے ماننے والے تھے. کیونکہ جہاد تو ابھی فرض ہی نہیں ہوا ہے، جہاد کا تو دور ہی نہیں ہے، تو پتا چلا وہ یقیناً غلاموں کی بات ہے اور اس کے علاوہ کون سی صورت آپ لے کر آئیں گے؟ پریس کی اجازت نہیں ہے، معاملات کو جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے، علن اعلان بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک ہی تھا کہ جو کفار کے ماتحت ہو کر بک چکے ہیں، غلام ہیں، اور اس دور میں جو انسان بکتے تھے اس صورت میں، لیکن وہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ان کو آزاد کرنا سب سے بڑے مال خرچ کرنے کا سب سے بڑا مصرف تھا، خدا کو راضی کرنے کا سب سے بڑا مصرف تھا۔ تو اس میں اگر غلاموں میں اگر ہم دیکھیں تو سارے غلام ایک طرف اور حضرت بلال ایک طرف، سارے غلام ایک طرف اور سیدنا بلال ایک طرف۔ اب اٹھا کر دیکھیے حضرت بلال کو آزاد کرایا کس نے تھا؟ تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کرایا تھا۔ لہذا اب یہ آیت مکمل طور پر اپنے تمام گوشوں کو لے کر حضرت ابوبکر کو فیض اور نور دیتی ہے، اور اس آیت کی روشنی میں حضرت ابوبکر کا منور چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ ہی اتقا ہیں، جو قرآن میں کہا تھا کہ سیجنب الاتقا، کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم ایک متقی ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، اسے ہم جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، کسی دنیاوی دکھاوے کی وجہ سے مال نہیں دیتا۔ اور لوگوں نے جب یہ کہا، بلکہ حضرت ابوبکر کے باپ نے یہ کہا کہ تو نے بلال کو کیوں عذاب کر دیا؟ بلال تو کالا حبشی ہے، کسی نوجوان خوبصورت کو تو آزاد کرتا تو اپنے ساتھ لے کر چلتا، لوگ کہتے دیکھو کیسا حسین غلام ہے اس کا، لیکن تو نے بلال کو آزاد کر دیا۔ تو قرآن نے کہا وما لأحد عندهم من نعمة تجزى، بلال کو آزاد بلال کے چہرے کے رنگ کی وجہ سے نہیں کیا، رنگوں کی وجہ سے جو لوگ کرتے ہیں اس میں رضا الہی نہیں ہوتی ہے، بلال کے لیے رضا الہی تھی، اور خدا نے خود کہا دنیاوی غرض نہیں تھی۔ وما لأحد عندهم من نعمة تجزى، دنیاوی غرض نہیں تھی، اللہ کی رضا تھی، تو اللہ کی رضا میں رنگ و نسل کو نہیں دیکھا بلکہ تقوی کو دیکھ کر آزاد کیا۔ یہ آیت کریمہ واضح طور پر واشگاف الفاظ کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہ کی شان جلالت اور کرامت کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کرتی ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیے، میں ایک مزید حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ افضلیت پر ایک بڑی خوبصورت دلیل میرے سامنے آتی ہے، وہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ذکر فرمائی، ذرا توجہ رکھیے گا، فرمایا کہ لو کنت متخذا فی امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اس حدیث کو ہم پڑھ کر گزر جاتے ہیں، لیکن اس حدیث پر اگر تھوڑا سے روک کر دیکھا جائے تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا اتنا بڑا مقدمہ زبان مصطفیٰ سے ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں میں اگر اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا، کیا بناتا؟ میں اگر اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ کیا فرمایا؟ کس کو بناتا؟ تو ابو بکر کو بناتا۔ لیکن فرمایا کہ ولیکن صاحبکم خلیل الرحمن، فرمایا میں نے ابو بکر کو خلیل نہیں بنایا، اس لیے کہ میرا خلیل اللہ کی ذات ہے، میرا خلیل اللہ کی ذات ہے۔ یہاں پر اگر آپ محدثین کی شروحات دیکھیں اسی حدیث کے تحت کہ حضور نے یہ جملہ کہا، اس میں کیا ہے؟ کہا جی حضور نے خلیل نہیں بنایا، تو ہم نے کہا خلیل کے معنی پر آپ غور کریں تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا وہ اونچا مینار ہے جس کو دیکھا جائے تو بندے کی سر کی بھی ٹوپی گر جائے اور یہ ٹھوڑی اس کی سر کی جگہ پر آئے، لیکن اس مینار کی وسعت کو وہ نہ پا سکے، بلندی کو نہ پا سکے۔ حضرت گرامی، یہاں پر محدثین کہتے ہیں کہ حضور نے خاص وصف کی طرف اشارہ کیا کہ اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا، کیا بناتا؟ خلیل۔ خلیل دوستی کا ایک رشتہ ہے، دوست کو صدیق بھی کہتے ہیں اور خلیل بھی کہتے ہیں، لیکن صدیق اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس کی محبت کے علاوہ اور درجنوں کی بھی محبت دل میں آ جائے، اور خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کی محبت کے علاوہ، جس کی محبت جب آ جائے تو پھر کسی دوسری کی محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک وصف خلیل کا۔ قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اب اس کو سن لیجئے کہ خلیل کس کو کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں اگر اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، تو فرمایا خلیل وہ ذات ہے جو دنیا سے کلی قطع تعلق کا مرکز بنے، یعنی ایسا رشتہ، خلیل ایسے رشتوں کو کہتے ہیں کہ جب وہ مل جائے نا تو وہ رشتہ دنیا کے سارے تعلقات کو چھوڑ کر بندہ جب کسی ایک کا ہو جائے تو جس کا ایک کا ہوگا نا وہ ایک خلیل ہوگا، یعنی دنیا کے سارے رشتے، بیوی بچے مال سب چیزیں، بندہ فنا کر دے جس رشتے کے پیچھے، اور اس کی کوئی حیثیت دنیا کی اس رشتے کے سامنے ہونا اور وہی رشتہ اس کے قطع تعلق کا اصل مرکز ہو، تو وہ ہے رشتہ خلیل. کیا ہے رشتہ ہے؟ یعنی تمام دنیاوی تعلقات کو کاٹ کر دل سے نکال دینا اور صرف ایک ذات کا قرب چاہنا، تو اس ذات کو کہا جاتا ہے خلیل. اس ذات کو کہا جاتا ہے خلیل، یعنی ایسا محبوب کہ صرف وہی قلبی محبت کا مرکز ہو، بس وہی قلبی محبت کا مرکز ہو، اس کے سوا کوئی نہیں، اور وہ اللہ کی ذات ہو سکتی ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، یہ خلیلیت کی صفت ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، یہ خلیلیت کی صفت ہے. اب حضور اپنا منصب بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل میں خدا کے علاوہ کسی کی محبت کو اس مرکزیت کے اعتبار سے ڈالنا اگر روا ہوتا تو میں ابو بکر کو شامل کرتا. بولو سبحان اللہ. من کن تو مولا بھی بہت بڑی فضیلت ہے، انا مدینۃ العلم بھی بہت بڑی فضیلت ہے، تم مثل میرے لیے موسیٰ و ہارون کے، یہ بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ جو فضیلت ہے اس کا مقابلہ کوئی فضیلت نہیں کر سکتا. یہ جو حضور ذکر فرما رہے ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی مرکزیت ہے. یعنی حضور یہ شاہ فرماتے ہیں، یہ تجرد کی بات ہے جو قرآن نے کہا نا، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، محبوب جب اپنے رب کے نام کو یاد کرو تو اس طرح کہ سب سے کٹ کے اپنے رب کی ہو جاؤ. تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے اور میرے دل میں کسی غیر کا گزر ہی نہیں ہے، صرف میرے دل میں اللہ ہے، میرا یہ دل میں محبت کا مرکز جو وہ صرف بولیے اللہ ہے، غیر کا گزر ہی نہیں ہے. تو حضور فرماتے ہیں اپنی شان رسالت، حضور کا ایمان جو سب سے اعلی ایمان ہے، حضور کا یقین جو سب سے اعلی یقین ہے، حضور کا یقین سب سے اعلی یقین، حضور اللہ کے سب سے بڑے عارف، حضور اللہ کی بارگاہ کے سب سے بڑے مومن، حضور اللہ کی بارگاہ کے سب سے بڑے عارف، اس درجے کو حضور ذکر فرماتے ہیں کہ میرا پورا دل دنیا سے کٹ کر صرف خدا کے لیے. اگر یہ گنجائش ہوتی کہ کسی غیر کو بھی دل میں جگہ دو تو کہتے اگر میں دیتا تو ابو بکر کو دیتا، دیتا تو ابو بکر کو دیتا. علماء لکھتے ہیں خالق مخلوق کی درجہ بندی کو پیش نظر رکھ کر، ملحوظ رکھ کر، آپ ذرا سوچئے کہ حضور کے دل میں حضرت ابو بکر کی عظمت کیا ہے، اور ان کی محبت حضور کے دل میں کس نقطۂ عروج پر ہے. فرماتے ہیں یہ پورا دل، توجہ کرنا، ہم تو بے ذائقہ لوگ ہیں، ہمیں تو کچھ خبر نہیں ہے، لیکن جنہوں نے دیکھا تو وہ صدیق اکبر کے دیوانے ہو گئے. یہ جو حضور نے فضیلت ذکر کی اپنی زبان مبارک سے، فرمایا کہ اگر میرا دل سارا اللہ کی محبت میں ہے، اس کا دنیا کا کہیں گزر نہیں ہے. فرمایا اگر میرے دل میں اللہ اجازت دیتا کسی کو شامل کرنے کی تو میں کسی کو شامل نہ کرتا، اگر شامل کرتا تو ابو بکر کو کرتا، شامل کرتا تو ابو بکر کو کرتا. لہذا خالق و مخلوق کا فرق جان کر اب حضور فرماتے ہیں، اس لیے میرا خلیل جو ہے وہ رحمان کی ذات ہے، ابو بکر میرا دینی بھائی ہے. بات بالکل درست ہے، لیکن حضور نے اشارہ دیا کہ اگر گنجائش ہوتی تو میرے دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ اگر کوئی آتا تو ابو بکر آتا. سبحان اللہ. اس سے آپ حضور کے دل میں احترام دیکھیے سیدنا صدیق اکبر کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کے اندر محبت کا درجہ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا. اور میں آئیے آپ کو حدیث سناتا ہوں جو سلسلہ الذہب ہے. سلسلہ تو سلسلہ عربی میں کہتے ہیں زنجیر کو، کس کو؟ زنجیر پر پانی پڑ جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے، لیکن ایک زنجیر ہوتی سونے کی جو خراب نہیں ہوتی، سلسلہ تو الذہب. حدیث کی سندوں میں اس سلسلے کو کہا جاتا ہے جس میں اجلہ محدثین ہو، لیکن علماء نے کہا چھوڑو اس بات کو، اصل مطلق جب یہ لفظ بولا جائے سلسلہ الذہب تو اس سے مراد وہ ہو کہ جس سلسلے کے اندر حضور کی اولادوں کا سلسلہ آ رہا ہو. یعنی حضور سے حضرت علی نے سنا، حضرت علی سے امام حسن نے سنا، امام حسن سے امام حسین نے سنا، امام حسین سے امام زین العابدین نے سنا، امام زین العابدین سے امام باقر نے سنا، امام باقر سے حضرت موسیٰ کاظم نے سنا، امام جعفر صادق سے سنا، حضرت امام جعفر صادق سے حضرت موسیٰ کاظم نے سنا، پھر ان سے حضرت امام علی رضا نے سنا. تو یہ وہ سند ہے جو تمام امامت کے درجے پر ہے، جن پر جرا ہو ہی نہیں سکتی. جرا یہ تو حضرت امام اعظم کا یوم آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس پر جرا پر ایک بات آپ کے سامنے پیش کریں گے. جرا نہیں ہو سکتی. اس میں ایک وجہ علماء نے یہ لکھا ہے, ہماری تقریباً اصول کی کتابوں میں تدیب الراوی کے اندر امام سیوطی نے لکھا ہے, فتح المغیث کے اندر علامہ سخاوی نے لکھا ہے, ابن سلاح نے اپنے مقدمے کے اندر اس بات کو لکھا ہے, اصول حدیث اور مصطلحات حدیث کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ کسی شخصیت جو بات بیان کرے اس پر جرا ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک تو اس کے حالات کو دیکھتے ہیں, اس کے استاذوں کو دیکھتے ہیں, اس کے حافظے کو دیکھتے ہیں, اس کے معاملے کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فرمایا لیکن اگر ایک شخصیت ایسی ہے جو اسلام میں امامت کا درجہ رکھتی ہے اور اس سے لاکھوں افراد نے اس سے مستفیض ہوئے ہیں اور امت کا اجماع کہتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے, تو فرمایا اس پر جرا نہیں ہوگی. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس کی عدالت یہی ہے کہ ساری امت اس کو نہیں کہہ رہی ہے. اس لیے جس بدتمیز نے حضرت امام اعظم پر جرا کرنے کی کوشش کی تو علماء نے اس کے منہ پر یہی جوتا کھینچ کے مارا کہ حضرت امام اعظم پر جرا ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ آپ کی امامت اتنی مشہور ہے کہ آپ کے سامنے امام احمد بھی گردن جھکا رہے ہیں, امام شافعی بھی گردن جھکا رہے ہیں. آپ کی امامت ایسی مشہور ہے, آپ کا تفقہ ایسا مشہور ہے, آپ کا حدیث مقام ایسا مشہور ہے. ایک نہ ختم ہونے والا اہل نظر کا, اہل علم کا ایسا طبقہ ہے جو آپ سے استفادہ کر رہا ہے, تو اب حضرت امام اعظم و حنیفہ پر جرح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو امام اعظم کی شان ہے. تو امام اعظم نے جن کے قدموں کا صدقہ کھایا, امام جعفر صادق کی کیسی شان ہوگی؟ تو آؤ اب میں حضرت ابو بکر کی شان سیدوں کی زبان آپ کو سناتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق حدیث بیان کرتے ہیں, بولی سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق حدیث بیان کرتے ہیں, علامہ ابن حجر نے سوائق المحرقہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ, یہ حدیث تو آپ نے سنی کہ حضور نے فرمایا کہ میرا دل پورا خدا کے لیے ہے, میں اگر اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. کیا مطلب؟ میرے دل میں اگر یہ گنجائش کی اجازت ہوتی کہ محبوب کسی اور کو بھی لے لو تو فرمایا کسی اور کو نہ لیتا, کسی اور کو نہ لیتا, ابو بکر کو لے لیتا. تو یہ افضلیت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں, بلکہ حضرت ابو دردہ کا یہ واقعہ ہے, حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں خود میں نے اپنے والد امام باقر سے سنا ہے, اور امام باقر کہتے ہیں کہ میں نے خود یہ روایت اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے سنی ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے خود یہ روایت اپنے والد امام حسین سے سنی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد امام وہ کہتے ہیں کہ سلسلے کے اعتبار سے میں نے اپنے بڑے بھائی امام حسن سے سنی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی سے سنی ہے. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم خود اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابو دردا حضور کے ساتھ چل رہے ہیں اور سرکار کے دائیں طرف حضرت ابو بکر چل رہے ہیں, اور ابو دردا حضور کے آگے تو نہیں آ رہے, چلتے ہوئے حضور کے آگے نہیں آ رہے, بلکہ آپ چلتے ہوئے حضرت ابو بکر کے آگے آ جاتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیک لوگ کبھی بزرگوں کو پشت کر کے نہیں جاتے, پشت کر کے مزارات پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل محبت جب آتے ہیں, اہل ذوق آتے ہیں تو حاضری بھی سینے کی طرف سے دیتے ہیں, جاتے بھی سینہ کر کے, پیٹ کر کے نہیں جاتے. بھابھی کہتا یہ کیا, ہم نے کہا تمہیں گدھے مرے تو ہم تمہیں ادب کہاں سے آئے, تمہیں اگر کوئی ولی مرتا تو تمہیں بتایا جاتا کہ ولایت کیا ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں آپ, یہ بدعت نہیں ہے, یہ صحابہ سے ملا ہوا طریقہ ہے کہ جو امام التقا والنقا صلاح اور صلاحیت اور علم و فضل و تقویٰ و نسب میں اعلیٰ ہو ان کو پشت کر کے جانا یہ بے ادبی ہے, یہ خسران فکر ہے, یہ سوئے خاتمہ قریب ہو جائے گا معاذ اللہ, یہ بربادی کی دلیل ہے. بلکہ اہل محبت ان کے درجے اور ان کے مقام کا احترام کرتے ہوئے پشت نہیں کرتے, بلکہ ان کی طرف چہرہ کر کے, پیٹ پیچھے کر کے اور چہرہ ان کی طرف کر کے الٹے پاؤں واپس ہوتے ہیں. ابھی حدیث آپ سنیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ سند ہے سلسلۃ الذہب. حضرت ابو دردا جو ہے وہ چلتے ہوئے حضرت ابو بکر کے آگے آ گئے, چلتے ہوئے بولے نا, تو حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ کے پیچھے نہیں کیا, کیا کر رہے ہو, پیچھے ہٹو, کیونکہ جب تک حضور موجود ہیں تو سب برابر ہیں, جب حضور موجود ہیں تو سب برابر ہیں, جب آفتاب خود روشن ہے تو ستاروں میں ستارے کیا مقابلہ کریں گے, لیکن جب سورج خود جس کو زیادہ فیض دے تو وہ سب سے بڑھ جائے گا, وہ خود سے تو نہیں بڑھ سکتا. اب آپ دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, آپ کے دائیں طرف حضرت ابو بکر ہیں, صحابہ تشریف لے جا رہے ہیں, جا رہے ہیں حضور کے ساتھ سعادت حاصل کر رہے ہیں, ابو دردا چلتے ہوئے حضور کے حضرت ابو بکر کے سامنے آ جاتے ہیں, کوئی صحابی پکڑ کے آگے سے ہٹاتا نہیں اور ہلاتا نہیں, بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں قدر والے ہو تو بڑے اطمینان سے بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ایمان پر خاتمہ, اور ہمیشہ دل ایمان پر رہے, اور ادب والوں کے ساتھ رہے, اور ادب والوں پر کے ساتھ ہمارا خاتمہ, اور ہماری نسلوں میں ادب والے رہیں, بے ادبوں سے ہمیں نجات ملے, اس نیت سے بولو سبحان اللہ. تو حضرت ابو بکر سے آگے حضرت ابو دردہ جا رہے ہیں، کسی صحابی نے نہیں پیچھے ہٹایا ان کو، بلکہ یہ سلسلہ تو ذہب حدیث ہے، حضرت سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا، فرمایا کہ تم اس کے آگے چل رہے ہو، تمہیں پتا ہے تم کس کے آگے چل رہے ہو؟ بولو سبحان اللہ، کس کے آگے چل رہے ہو؟ ابو دردہ نے سر جھکا دیا، سرکار فرماتے سنو تم اس کے آگے چل رہے ہو جو انبیاء کے بعد سب سے بہترین فرد ہے کائنات کے اندر. جو انبیاء کے بعد سب سے بہترین فرد ہے، انبیاء کے بعد سب سے بہترین فرد ہے اس خلق میں، اور بعد انبیاء افضل شخص کوئی نہیں، اس سے بڑا افضل شخص، حضور نے خود فرمایا ابو بکر سے بڑا افضل شخص انبیاء کے بعد کوئی نہیں جس پر سورج طلوع ہوا ہو. اب آپ دیکھیں یہ افضلیت کون بتا رہا ہے؟ یہ حضور خود بتا رہے ہیں. یہ کون بتا رہے ہیں؟ تو تفضیلیوں اب تو مان جاؤ، اب تو تسلیم کر لو اس حدیث پاک کو. اور اس میں دیکھو تم تو سنی نما شیعہ ہو، اب قبول کر لو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہ ایمان ہے. حضرت ابو بکر سے مقدم ہونا یا کسی کو مقدم کرنا یہ مصطفیٰ کی ناراضگی ہے. بولیے یہ مصطفیٰ کی ناراضگی ہے. اور حضور نے حضرت ابو دردہ کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیا، فرمایا پیچھے ہو جاؤ، تو ابو بکر سے آگے جاتا ہے. ابو بکر وہ ہے کہ اس روح زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی بندہ ہے تو ابو بکر صدیق ہے. اور مزہ اس میں یہ کہ سلسلۃ الذہب سے روایت آ رہی ہے، سلسلۃ الذہب سے یہ روایت آ رہی ہے. مستدرک کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت حسان بن ثابت بیٹھے ہوئے ہیں جو حضور کے ناتخواں ہیں، حضور کے ناتخواں ہیں. سرکار نے فرمایا حسان ہمارے لیے تو پڑھتے ہو، ہمارے یار غار کے لیے نہیں پڑھو گے؟ ہمارے یار غار کے لیے نہیں پڑھو گے اور ترتیب کو نہیں دیکھو گے؟ حضرت حسان برجستہ بول اٹھے، وثانی اثنین فی الغار المنیفقت طاف العدو به اذا صعید جبلا. یعنی آپ دو میں سے دوسرے تھے اس بابرکت غار میں اور دشمن اس غار کے گرد گھوم رہے تھے. یہ پہلا مصرع ہے. دوسرا مصرع کیا کہتے ہیں؟ وَكَانَ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا. ابو بکر اللہ کے رسول کے محبوب ہیں. وَكَانَ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ، ابو بکر رسول اللہ کے محبوب ہے. قَدْ عَلِمُوا، اور لوگوں کو اس بات کا علم تھا. من البریت لم یعدل بہی رجولا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق میں آپ کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے. لم یعدل بہی رجولا، ایک بندہ بھی ابو بکر کے مقابلے کا نہیں. یہ باقاعدہ منقبت پڑھ دی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی حضور کے سامنے. روایت میں آتا ہے کہ حضور نے اس بات کو سن کر اتنا مسکرایا، اتنے خوش ہوئے. امام حاکم لکھتے ہیں کہ سرکار کی ڈاڑیں مبارک نظر آ رہی تھی. تو دیکھیے افضلیت ابو بکر کی قصیدے پڑھنا اور آپ کی اولیت اور افضلیت کو ذکر کرنا یہ مصطفیٰ خود چاہتے ہیں. اس سے زیادہ نصوص اور اس سے بڑی بات حضرات گرامی کیا ذکر کی جا سکتی ہے، اور اس سے بڑی بات کیا واضح کی جا سکتی ہے. اور تقریر کو ختم کرتے ہوئے میں ایک مزید حوالہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیے یہ صرف اس تقریر کے لیے آپ کے ذہنوں کو تیار کر رہا ہوں. ان موضوعات کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اور ذہن میں رکھ کر پھر انشاءاللہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک موضوع عرض کیا تھا کہ حضرت علی نے بیعت تعجیلن کی تھی یا حضرت فاطمہ کی وصال کے 6 مہینے کا جو عرصہ تھا اس کے بعد کی تھی. اور میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ثقہ اور مسلم روایات سے یہی بات ثابت ہے کہ آپ کی بیعت مؤخر نہیں ہے بلکہ آپ کی بیعت تاجیلن ہے، فوراً ہے، رضا کے ساتھ ہے، مکمل بولیے مرضی کے ساتھ ہے، مکمل اقرار کے ساتھ ہے. اور یہی بات احتجاج تبریسی کے اندر بھی موجود ہے. اسامہ بن زید کے حوالے سے خود تبریسی نے یہ بات رکھی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید نے خود یہ کہا، کسی نے جب ان سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا حضرت علی کو، کہا ٹھیک ہے وہ ابو بکر کے پاس گئے اور کوئی ہل و حجت نہیں کی اور ابو بکر کی بیعت کر لی. یہ بات خود تبریسی کے اندر موجود ہے، تبریسی میرے پاس موجود ہے اس وقت احتجاج تبریسی، اور اس میں خود یہ ان حضرات کی کتاب ہے، اس میں خود یہ موجود ہے امام جواد کا قول. کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کو پھر کسی حوالے سے میں ترتیب کا آپ کے سامنے پیش کروں گا. امام جواد کے حوالے سے اسی احتجاج تبریسی میں
تبریسی نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جس وقت حضرت عمر کی فضیلت کے بارے میں امام جواد سے پوچھا گیا کہ ذرا یہ بتائیے کہ عمر کی افضلیت کیسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت سیدنا عمر کی افضلیت کی بات تو ہے، لیکن یہ بات میں کہہ دوں کہ عمر سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، عمر سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ ہے۔ اب آپ ذرا اس بات کو بھی تھوڑا محسوس فرمائیے کہ جب اللہ کے رسول نے یہ مرتبہ اور مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو عطا فرمایا کہ میں اگر کسی کو اپنے دل میں خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، میرے دل میں اگر کسی کا رتبہ اور مقام اس اعتبار سے ہوتا کہ جو خاص خاص احتیاج خاص قطع تعلق کے بعد سارے دنیاوی رشتوں سے کٹ کر مرکزیت حاصل کرنے والا جو درجہ ہے اگر اس میں گنجائش ہوتی خدا کے علاوہ خدا کے ساتھ، خدا اگر اجازت دیتا تو پھر میں ابوبکر کو شامل کرتا۔ یہ فیض کیوں تھا؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کرم کی نظر ہوئی ہے اور اللہ رب العالمین نے محبوب مصطفیٰ کا جب جانشین انہیں بنانا تھا تو مکمل تیاری کر کے انہیں دربار مصطفیٰ کا ایسا ملنگ، ایسا محبوب، ایسا عاشق بنایا کہ بڑے بڑے عاشق دنگ رہ گئے اور بڑے بڑے عاشقوں پر حضرت ابوبکر بازی لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ محبوب مصطفیٰ کی بارگاہ میں بڑے سے بڑا نذرانہ پیش کیا جائے جس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو، جیسے مال کی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ بڑے خوبصورت انداز میں ایک بات اور بھی کرتے ہیں، فرما حضرت ابوبکر کو حضور کی بارگاہ میں یہ درجہ حاصل تھا کہ کان ابوبکر صدیق من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الوزیر، حضور نے آپ کو وزارت کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ اور جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ سرکار سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ابوبکر و عمر کو سفیر بنا کر کسی بادشاہ کے پاس کیوں نہیں بھیجتے، بڑے بڑے لوگوں کو آپ روانہ کرتے ہیں، ان کو روانہ کیوں نہیں کرتے؟ سرکار نے فرمایا اس لیے کہ ابوبکر و عمر میری آنکھ اور کانوں کی طرح ہے، میرا دل ان سے مستغنی نہیں ہوتا، میرا دل ان سے بھرتا نہیں ہے، آج گنبد خضرا اس کا ثبوت ہے۔ حضرت گرامی آپ توجہ فرمائیے، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرماتے ہیں اور اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اسی ترتیب کے اعتبار سے اور اسی مکمل معاملات کے اعتبار سے، کان ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر وزیر ہیں حضور کے، فکان یشاورہ فی جمیع امورہ، حضور ہر معاملات میں حضرت ابوبکر سے مشاورت کرتے ہیں، وکان ثانیہ فی الاسلام، وکان ثانیہ فی الاسلام، اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوسرے شخص ہیں اسلام کے اندر، یعنی اسلام کی دعوت حضور نے دی ہے اور حضور کے ساتھ جو دوسرا کھڑا ہوا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وکان ثانیہ فی الغار، اور آپ غار کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے ہیں، وکان ثانیہ فی العریش فی البدر، بدر کے میدان میں حضور کا جو عریش تھا، جو خیمہ تھا، اس میں دوسرے آپ ہی تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں وکان ثانیہ فی القبر، اور آپ حضور کے ساتھ اپنی قبر شریف میں بھی حضور کے ساتھ ثانی ہے، ولم یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ یقدم علیہ، حضور نے کبھی ابو بکر سے کسی کو مقدم کر کے اپنے قریب نہیں کیا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے کتنی پیاری بات لکھی۔ میں مشکات دیکھ رہا تھا آج، یہ روایت جو آخر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، غار ثور کا واقعہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ حضور کے ساتھ تھے۔ آج تو ذرا سی حالات ہو جائے تو بڑے بڑے لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں، لیکن وہ لمحہ آپ دیکھیں، ہجرت کا لمحہ اور خطرناک لمحہ، سب کو بھیج دیا گیا ہے، دو رہ گئے ہیں صرف، ایک حضرت علی رہ گئے ہیں اور ایک سیدنا صدیق اکبر رہ گئے ہیں۔ حضرت علی کو حضور نے وہی درجہ دیا جو ایمان کے اندر درجہ تھا، فرما گھر میں رہو، تم کیا رہو؟ گھر میں رہو اور اس دولت کی حفاظت کرو، جو بہت بڑا درجہ ہے، حفاظت کرو۔ باہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کہیے نہ کہا جائے کہ گھر کے لوگ ساتھ میں تھے نا، اس لیے تو حضور نے یہ سارے معاملات کیے، بلکہ باہر حضرت ابوبکر وہ رفیق مخلص ہے کہ جو حضور کی نبوت کی مکمل دلیل ہے کہ رشتہ داری، یعنی اس وقت کے قریبی خونی رشتہ داری کا کوئی دخل نہیں ہے، حضور کی رسالت حق پر تھی، اس لیے حضرت ابوبکر مستقل آزاد مرد تھے اور سارے خاندان کو قربان کر کے ہجرت میں حضور کے ساتھ گئے ہیں۔ تو حضور حضرت ابوبکر کو ساتھ میں لے جانا، جہاں حضرت ابوبکر کی فضیلت ہے وہیں حضرت ابوبکر کا وجود حضور کی نبوت کی دلیل ہے، اور مستشرقین یہود اور نصارہ حضور کی نبوت پر اعتراض کرنے والوں کی دلیل ہے، ان کے خلاف دلیل ہے، حضور کی شان کو بیان کرنے کے لیے. کس اعتبار سے؟ لوگ کہتے ہیں جی گھر کے لوگ مل کر ہنگامہ کرتے ہیں. ابو بکر گھر کے نہیں تھے, باہر کے تھے, لیکن ایسا عمل کر کے دکھایا کہ گھر اور باہر کا کوئی فرق ہی نہیں رہا, اور بتا دیا کہ حضور کی تبلیغ کوئی غرض کی نہیں تھی کہ جس پر الزام گھر کا لگایا جائے, مخلصانہ تھی کہ گھر والے بھی ساتھ تھے اور باہر والے بھی ایسے شریک ہوئے جیسے سایہ شریک ہو جاتا ہے. اور جس وقت سارا مکہ لوگ حضرت ابوبکر کے لے جانے پر اعتراض کرتے, بلکہ حضور نے حضرت ابوبکر کو رکھا اس لیے تھا کہ ماضی میں میری, مستقبل میں میری نبوت کی دلیل پر, میری نبوت پر جو حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ابوبکر جو میری مائیت میں چلا ہے تو ابوبکر کا وجود خود میرے لیے دفاع کرے گا. چاہتے تو حضور حضرت علی کو بھی لے جاتے, لیکن کئی فکروں کے اندر ایک فکر یہ بھی, سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور اس وقت تو سارا مکہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے پیچھے تھا. حضرت ابوبکر صدیق جس حالات کے اندر گئے, اپنی جوان بیٹی کو گھر میں چھوڑ کر, اپنی جوان بیوی کو گھر میں چھوڑ کر, اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر میں چھوڑ کر جو نکلے ہیں, کیا انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ بات اگر عام ہو گئی تو میرے گھر کا کیا ہوگا؟ میرے گھر کو جلا دیا جائے گا, میرے بچوں کو مار ڈالا جائے گا؟ نہیں, حضرت ابوبکر کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں تھی. لوگ کہتے جی غار میں ڈر رہے تھے, میں نے کہا غار میں ڈرنے کا کیا فائدہ, جو پہلے گھر میں ڈر جاتے تو صحیح تھا. غار میں ڈرنے والی کیا بات ہے, غار میں ڈرنے والی کیا بات ہے, سمجھ آئی بات؟ غار میں ڈرنے والی کیا بات ہے. حضرت گرامی اگر ڈر ہوتا تو گھر ہی سے نہ نکلتے, کیونکہ وہاں تو تنہا ڈر ہے. بندہ جب اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا ڈر تنہا نہیں ہوتا, اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, بال بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور حضرت ابوبکر نے بال بچوں کو چھوڑ کر جو تنہا آپ نکل گئے ہیں, اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو فکر مصطفیٰ کی تھی, بال بچوں یہ اپنی جان کی نہ تھی. آپ جب غار پر پہنچے, اور ساری بات آپ دیکھیے, حضرت ابوبکر کا ایک ایک رشتہ راوزیوں کو جواب دیتا ہے اور ان کے منہ کو کالا ہونا ثابت کرتا ہے. دیکھو یہ بات تو عام ہے نا, حضرت ابوبکر صدیق خیریت سے سرکار کو لے کر پہنچ گئے نا مدینے, کوئی مخبری ہوئی؟ بولو مخبری ہوئی. تو اتنا جو یہ تانتا اور اتنا جو شور شرابہ اور غوغا کرتے تھے کہ جناب نہیں کسی کے اشارے پر آئے یہ, تو میں نے کہا اشارے پر آئے تو جس کے اشارے پر آئے اس کو فائدہ کیا ملا, اس کو کیا فائدہ کیا ملا؟ لیکن جس کے اشارے پر آئے تھے اس کو فائدہ مل گیا, جس رسول کے اشارے پر آئے تھے اس کو فائدہ مل گیا. کفار مکہ کے اشارے پر نہیں آئے تھے, کیونکہ کفار مکہ کے اشارے پر آتے, کفار مکہ کے اشارے پر آتے تو کس سلسلے پر آتے, کس سلسلے پر آتے؟ پہلے وقت اپنے گھر ہی کو چھوڑ کر نہ آتے. لیکن حضرات گرامی آپ دیکھیے, کفار مکہ کے اشارے پر نہیں آئے بلکہ رب کی رضا کے اشارے پر آئے ہیں, رسول اللہ کے رضا کے اشارے پر. اس لیے سرکار کو صحیح سلامت جو ہے مدینہ منورہ تک پہنچا دیا. اور آپ دیکھیے, چلو آپ تو یہاں پر تھے, باہر کے لوگ مخبری کر دیتے, باہر کے لوگ مخبری کر دیتے, لیکن بیٹی ہے, عورت ہے, صنف نازک ہے, اس سے جب ابو جہل نے پوچھا ہاں کہاں تیرا باپ, فرما میرے والد اور اللہ کے نبی دونوں گئے, چلے گئے. کہاں گئے؟ کہا معلوم ہے. کہا بتائے گی؟ کہا نہیں. کہا معلوم سب ہے, بتاؤں گی نہیں. تو میں نے کہا دیکھو وہاں پر میرے امام نے ان کو کہا تھا کہ نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا, تو میں کہوں گا جی رابضیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. یہ اخلاص آپ دیکھیے, اور اہل سنت اپنی قدر اور اپنی منزلت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ جنہیں اللہ نے خارجیت اور رابضیت سے محفوظ رکھا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی لخت جگر حضرت عاصمہ بنت ابی بکر اس کے ڈنڈوں کے وار کھاتی ہیں, لہو لوہان ہو جاتی ہیں, زخمی ہو جاتی ہیں. مار تو کھا لیتی ہے لیکن راز نہیں بتاتی. راز دیکھو, غلام تو وہ ہوتا ہے نا جو آج اس آقا کے ہاتھ پر بک گیا کل دوسرے کے ہاتھ پہ بک جائے گا. غلام تو لالچی ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر جس طرح آپ کے ماتحت کوئی اگر مزدور کام کرے تو اس کو ساتھ والا آفس والا کہتا ہے بوس کو تجھے کیا دیتا ہے؟ کہا 12 تھا, کہا میں 15 دوں گا تو ریزائن دے کے ادھر چلا جائے گا. اور اس سے کہا حضرت آپ نے 15 دیا, آپ کا بہت شکریہ, میں آپ کو کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا, کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا, اگلا 25 دے تو وہاں چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا, ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے. اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, کوئی برائی نہیں کر رہا, ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے. اس ضرورت کے اعتبار سے مال اس کو ابھارتا ہے, ترقی کی فکر اور اچھائی سے اچھا بنانا اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے, یہ بات اس کے لیے آگے بڑھتی ہے, چاہے رزق حلال کے حوالے سے ہو. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر کے غلام تھے, حضرت ابوبکر تو غار میں تھے, ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ بکری چرا کر غار تک, ذرا غور سے سنیے آپ, غار تک بکریوں کو لے کر آنا ہے. غار تک بولیے, بکریوں کو لے کر آنا ہے, اور پھر حضرت ابوبکر دودھ نکال کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. 3 دن کے لگ بھگ حضور رہنا غار ثور میں ہیں, اب ایسا نہیں تھا کہ کسی کو پتا نہیں کہ کیا انعام ہے. مکے کی گلی گلی میں کافروں نے اعلان کیا جو ابو بکر کا نشانہ بتا دے گا انہیں گرفتار کر دے گا. اس وقت کی سب سے بڑی آپ یہ سمجھ لیجئے سب سے بڑی گاڑی جس راج کہا جاتا ہے نا آج تمہیں انعام میں, جیسے لاٹری انعام ہوتا فلاں انعام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, یہ کر لو تو یہ مل جائے گا, یا کسی کو انعام دینے کے لیے کہا جاتا آفس کے اندر جو مقابلے ہوتے ہیں, کہا ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس یہ گاڑی تو سب سے مہنگی گاڑی تمہارے کو دے دی جائے گی. تو اس پر بندہ ابھر کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو عرب میں سب سے قیمتی سواری وہ سرخ اونٹ تھے. تو مکے کی گلیوں میں منادی نے ندا کی اتنے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. آج تو ایک پراڈو ملے گی, انہوں نے کہا جی پورا شو روم اٹھا کے لے جانا, تم سب مل جائے گا, صرف پتا بتا دو ابو بکر کہاں پر ہے, صرف پتا بتا دو محمد رسول اللہ کہاں پر ہے. عامر بن فہیرہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے کہ دیکھو زندگی بھر بھی کما سکوں تو ایک اونٹ نہ خرید سکوں, ایک اونٹ نہ خرید سکوں, یہاں کئی 100 اونٹ صرف زبان ہلانے پر مل رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی, زبان ہلانے پر مل رہا, اور غلام ہے, غلام کی طبیعت میں لالچ ہوتی ہے, غلام کو غربت کا ایک صدمہ ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے میں امیر بنوں, میرے جس طرح آج میں غلام ہوں اس طرح اور لوگ میرے غلام رہے, میرے بیوی بچے پلنگ پر بیٹھے غلام اس کے پاؤں دبا رہے ہوں, اس کے آگے کھانا لیے شربت لیے کھڑے ہوں, اور جناب مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہ ہو. اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہی فکر ہر آدمی ہوتا ہے, ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے. تو اس وقت جو معاشرہ بالکل خرافات کا مجموعہ تھا, عامر بن فہیرہ حضور کے ہاتھ پر ایمان لا چکے تھے, حضرت ابوبکر کے غلام تھے, صدیق اکبر تو غار کے اندر ہے. یہ غلام کی تربیت خود تو نہیں ہو رہی ہے نا, ابوبکر کر رہے ہیں, خود تو نہیں ہو رہی ہے, یہ بیٹی کی تربیت خود تو نہیں ہوئی, گھر میں رات کو بٹھا کر قصیدے مصطفیٰ کے ابوبکر سنا رہے ہیں نا. جب تو بیوی کی اور بیٹی کی تربیت اس حوالے سے حضور کے عشق و محبت اور وفا اور وفاداری میں ہو رہی ہے, غلام اعلان سن رہا ہے کئی 100 اونٹ ملیں گے. عرب کے بڑے مشہور اور بڑے مائناس قبیلے میں شادی کرا دی جائے گی, دنیا تبدیل ہو جائے گی. ایک عام آدمی جو 5 روپے کماتا نہ ہو, اس کو کہا جائے تجھے 1 ارب ملے گا یہ بتا دے, وہ کہے گا 1 ارب کی بات کر تو 10 روپے دو تو میں بتا دوں تمہیں. یعنی اتنے ہلکے انداز میں لوگ بک جاتے ہیں. تو عامر بن فہیرہ کے کانوں میں آوازیں آئی, عامر بن فہیرہ کے کانوں میں بولیے آوازیں آئی کہ بتا دو پتا اللہ کے نبی کہاں پر ہے. صدیق اکبر کی شان جلالت پر تان کرنے والو, ہوش کے ناخن لو, عقل کے گھوڑے دوڑانے والو, عقل ہی کو سامنے رکھو. تو عامر بن فہیرہ بک جاتے, ارے صدیق اکبر کیا بکتے, سوکی روٹی کھانے والا غلام اربوں روپے پر نہ بکا, 3 دن تک وفاداری کرتا رہا, مشقت کرتا رہا حضور کے ساتھ, وہ یسرب پہنچ تو گیا لیکن 1 درہم کافر سے لے کر مخبری اس نے نہیں کی. تو جب ابو بکر کا غلام نہیں بکا تو ابو بکر کیسے بک سکتے ہیں, ابو بکر کا غلام. اور یہ عامر بن فہیرہ پتا کیسے, جب گئے نا غزوہ نجد کے اندر تو جا رہے ہیں, حضور سے کہتا ہوں حضور دعا کرے میں شہید ہو جاؤں. بولو سبحان اللہ. یہ حضرت ابو بکر تربیت کس نے کی, آقا نے کی ہے, حضرت ابو بکر کے غلام ہیں. عامر بن فہیرہ فرماتے ہیں حضور سے یا رسول اللہ دعا کیجئے میں شہید ہو جاؤں. سرکار ہاتھ اٹھا کے شہادت دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں حضور ایسی شہادت کی دعا, توحید اتنی رچی بسی ہے ان کے اندر, حضور کی محبت اتنی رچی بسی ہے. وہ کہتے ہیں حضور مجھے کفر سے اتنی نفرت ہے, کفر سے اتنی نفرت ہے کہ میں کافر کے چہرے کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا. یا رسول اللہ میری شہادت کی دعا کریں لیکن ایسے کہ میں قتل ہو جاؤں لیکن میرے جسم کو کوئی کافر ہاتھ بھی نہ لگائے. ایسا مخلص غلام ابو بکر ہی کا ہو سکتا ہے, جس کے قدموں میں بیٹھنے والا, جس کی جوتیاں صاف کرنے والا ایسا موحد ہو تو ابو بکر توحید کے کس منصب پر فائز ہوں گے. وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے ان منازل کو لیے ہوئے جن کی خیرات سے آج سلسلے فیض پا رہے ہیں, ان کے جوتے صاف کرنے والا خدا کی توحید اور ایمان میں اتنا رچا بسا ہے. وہ کہتا ہے کوئی کافر میرے جسم کو ہاتھ بھی نہ لگائے کیونکہ میرے دل میں حضور کی محبت ہے, میرے دل میں اللہ کی محبت ہے. سرکار نے اس منفرد دعا مانگنے والے دیوان غلام کے لیے دعا فرمائی, فرما جا تو شہید بھی ہو جائے گا اور تیرے جسم کو کوئی کافر ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. غزوہ نجد میں آپ شہید ہو گئے, لاشا پڑا ہوا ہے, کافر ایک ایک لاشے کو ٹکڑے کر رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں. جب ان کے لاشے کے قریب آئے تو تقریباً جتنی بھی سیرت کی کتاب آپ اٹھائیں, قریب پہنچنے والے تھے کہ لاشا زمین سے اڑا. جو صحابہ قید تھے وہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. باقاعدہ ان صحابہ نے آزادی کے بعد حضور کو بتایا, حضور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لاشا ہمارے سروں سے اوپر ہوا. بولو سبحان اللہ. سروں سے اوپر ہوتے ہم اپنے سروں کو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں عامر بن فیرہ فیرہ کی میت اوپر جا رہی ہے. یہاں تک کہ وہ بادلوں میں غائب ہو گیا. سرکار نے مسکرا کر فرمایا جبریل تھے جو اپنے پروں میں اڑا کر لے گئے. تو یہ فضیلت بھی ابو بکر صدیق کی ہے. یہ فضیلت بھی کس کی بولی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کی ہے. تو کون ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے کو چیلنج کر سکتا ہے؟ آئیے وہ حدیث سنیے. جب غار میں داخل ہو رہے ہیں, مشکات میں موجود ہے, غار میں داخل ہو رہے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ غار کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو راوی یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی ترتیب کے ساتھ اور اپنے اس ایمانی جذبے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہیں. اور غار میں جب جاتے تو حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ رک جائیے, آپ تشریف نہ لے جائیں یا رسول اللہ میرے ساتھ. حضور آپ میرے ساتھ نہ چلیں بلکہ میں خود اندر جاتا ہوں اور اندر جا کر یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں, واللہ لا تدخلہ حتا ادخل قبلک یا رسول اللہ. حضور آپ رک جائیے, آپ سے پہلے میں خود غار کے اندر جاؤں گا, میں خود غار کے اندر جاؤں گا. کیوں جائے گا اندر؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ فَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ, اگر کوئی زہریلی چیز ہو تو مجھے نقصان پہنچائے آپ کو نہ پہنچائے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر کوئی دوسرا غار ڈھونڈو نا, تم کیوں نقصان اٹھا رہے ہو, تم کیوں نقصان اٹھا رہے ہو, پھر کوئی دوسرا غار دیکھو. حضور نے روکا نہیں, حضور نے روکا نہیں, اس لیے کہ اس منزلت پر پہنچنا تھا جو آپ کی وفات کے قریب تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ حضور سے اجازت لے کر اندر داخل ہوئے اور کہا فَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ, یا رسول اللہ اندر کوئی زہریلی چیز ہو, کوئی ایسی چیز ہو, حدیث کے الفاظ ہیں, کہ جو مجھے نقصان پہنچائے مگر آپ کو نقصان نہ پہنچائے. سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی, حضرت ابوبکر غار کے اندر گئے, آپ نے کچرا نکال کر باہر پھینکا اور صاف کیا اسے اور اپنی تہبند کو مختلف جگہوں سے پھاڑ کر آپ نے غار کے اندر جو سوراخ تھے اس کو پر کیا اور ایک جگہ پر آپ نے ایڑی یا اپنا انگوٹھا رکھ دیا اور حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ تشریف لائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مقدس جو تھا وہ ابو بکر کی جھولی میں تھا. اب وہاں سے کوئی موزی شے نے, جو اکثر کہا جاتا ہے کہ جناب سانپ نے جب ڈس لیا تو اس کی شدت اتنی سخت تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پاؤں کو جنبش نہیں کی, پاؤں سے جنبش نہیں کی بلکہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جب آنسو گرے سرکار نے فرمایا ابوبکر کیا ہوا؟ فرمایا شاید حضور کسی چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے. سرکار نے فرمایا پاؤں قریب کرو. جب آپ نے اپنا انگوٹھا یہ ایڑی قریب کی تو سرکار نے اپنا لعاب دہن اس پر ڈالا. تو کہتے ہیں درد میرا اسی وقت ختم ہو گیا, درد میرا اسی وقت ختم ہوا. مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے اشارہ فرماتے ہیں فرما فحصل له شهادتا فی سبیل اللہ حالتا کونی رفیقا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طریقہ. فرمایا یہ غار کے اندر جو آپ حضور کے ساتھ تھے اور اس مزی شے میں جو آپ کو کاٹ لیا تھا یہی آپ کے لیے شہادت حکمی کا درجہ بنا تھا, شہادت حکمی کا درجہ بنا. اور آپ کی وصال کے وقت وہی زہر لوٹ کر آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیبر میں گوشت کھایا تھا وہ زہر لوٹ کر آیا, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ مرتبہ شہادت یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ حضور کے دیے ہوئے اوصاف ہے, تو حضور نے بھی اس منصب کو شرف بخشا اور شہادت سری کا شرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا. وہ اس نصیب ہوا اللہ رب العالمین کی جانب سے تاکہ محبوب تیرے دامن کوثر کے اندر اور تیری دامن کثرت کے اندر کوئی فضیلت تشنا طلب نہ رہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیبر کا وہ گوشت کا زہر جو تھا وہ لوٹ کر آیا, اور آپ کی معیت میں حضرت ابوبکر صدیق کے لیے وہ زہر جو تھا وہ لوٹ کر آیا, اور جو آپ کی وفات یعنی آپ کی شہادت کا ذریعہ بنا. اور صوفیہ نے بڑی پیاری بات یہاں پر ذکر فرمائی اور اس چیز کو ذکر کیا کہ اللہ اکبر, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نے یہ عمل ہمیں دے دیا. اور جب مریدین نے پوچھا حضرات صوفیہ سے کہ یہ حضور ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ حضور کی محبت ہمارے دل میں بس جائے, تو صوفیہ نے کہا ابو بکر کو پہلے بسا لو. پوچھا گیا حضور کیوں؟ فرما ابو بکر وہ ہیں جو پہلے غار میں جاتے ہیں اور کچرے کو باہر پھینکتے ہیں, اور جب کچرے باہر پھینک دیتے ہیں تو پھر حضور تشریف لاتے ہیں. تو تیرا دل بھی ایک غار ہے, پہلے ابو بکر کو اندر آنے دے, ابو بکر تیرے غار کے میل کو ہٹا دیں گے تو حضور خود تشریف لے آئیں. اللہ رب العالمین یہ مختصر سی منقبت کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اللہ رب العالمین اس مختصر سی محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اس اعلیٰ ہستی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں جسے جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا. حضور فرماتے ہیں روزے دار کو خاص دروازے سے بلایا جائے گا, مجاہد کو خاص دروازے سے بلایا جائے گا, نمازی کو خاص دروازے سے بلایا جائے گا, فلاں نیکی والے کو, صدقہ کرنے والے کو خاص دروازے سے بلایا جائے گا. اب وہ کہتے ہیں خاص دروازے سے بلایا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہے جسے جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ حضور کہتے ہیں ابوبکر مجھے امید ہے کہ وہ تو ہے, کہ جب تو جنت کے قریب جائے گا تو ہر منادی لپکا ہوا تیرے پاس آئے گا کہ ہمیں شرف دیں کہ نماز کے دروازے سے داخل ہو جائیں. نماز کو شرف بخشیں آپ, روزے والے دروازے کو شرف بخشیں آپ, جہاد والے دروازے کو شرف بخشیں آپ. یہ عبادتیں تو ہیں لیکن عبادتوں کی زینت آپ اس سے ظاہر ہوتی ہے. دروازے رہ جائیں گے, ان کی زینتوں کو طلب حضرت ابوبکر سے کیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر ان کی سچی محبت اور سچی رغبت اور سچی چاشنی عطا فرمائے. کیا خوبصورت بات سرکار غوث اعظم نے کی. فرماتے ہیں خلفائے راشدین نے خلافت بزور شمشیر یا جبر کے ذریعے حاصل نہیں کی. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں غوث اعظم؟ کیونکہ غوث اعظم ہے نا تو ہر بات پر گفتگو کرتے ہیں, میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں, بلکہ سب سے پہلے آپ پر آ کر عقیدے پر بات کرتے ہیں. تو غوث اعظم کہتے ہیں خلفاء راشدین نے خلافت بزور شمشیر یا جبر کے ذریعے حاصل نہیں کی بلکہ معاشرین پر ان کو فضیلت حاصل تھی. بولو سبحان اللہ. وہ معاشرین پر انہیں افضلیت حاصل تھی اور معاشرین میں وہ سب سے افضل تھے, اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں برکتیں اور انہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اس لیے حضرات صوفیہ نے کہا کہ اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ لوگ ہم سے یہ پوچھیں کہ ابو بکر بڑے ہیں یا علی بڑے ہیں. فرمایا کیا ہمیں اب یہ دور بھی نصیب ہو گیا؟ اس سے پہلے ہم ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائیں کہ حضرت ابو بکر کی افضلیت پر کوئی انگلی اٹھائے اور آپ کی افضلیت کے حوالے سے سوال کرے. اللہ رب العالمین اس درس نظام مصطفیٰ میں جو نظام حضور کے نظام سے جڑنے کے لیے جو اصولی نظام ہے وہ ان اکابر سے محبت اور تعلق ہے. ان کی ذات کے ساتھ محبت اور تعلق ہے, رشتہ ہے, ان کے ساتھ جڑنا ہے, ان کی معیت میں رہنا ہے. اللہ رب العالمین جل مجدہ ہماری حاضری اس بابرکت محفل میں قبول فرمائے. اور آج کا یوم جو حضرت یوم صدیق اکبر تھا, اس کا مطلب اور اس کا مقصد نہ کوئی غلغلہ نہ کوئی علم و فضل کا کویا کہ اظہار یا ڈنکا پیٹنا یا شور و شرابہ کرنا مقصود یہ نہیں تھا. مقصود صرف یہ تھا کہ مصطفیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ ان قریب مسئلہ خلافت پر ایک نشست رکھی جائے گی اور میں جس طرح کے اعلان کر چکا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کی آخری سانس تک اہل بیت عظام اور صحابہ کرام کی محبت و عقیدت کے ترانے گانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.